أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. اس سورة کا نام جو سبا ہے کیونکہ اس میں سبا نامی ایک علاقے کا ذکر آتا ہے، تو اس کی مناسبت سے، ویسے یہ سبا کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے سورة النمل میں بھی، صرف اسی صورت میں نہیں آیا، اس میں بھی اس کا تھوڑا سا واقعہ بیان ہوا تھا ملکہ سبا کا، یہاں ایک اور واقعہ کے ضمن میں آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الحمد کا معنی، ساری تعریفیں ہم جنس کے طور پر کرتے ہیں، جس کا کہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے، لہو پہلے آیا ہے، اسی ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے الحمد، ساری تعریفیں، فی الآخرت، آخرت میں بھی. تو حمد کے معنی یعنی سارے عیبوں سے پاک ہونا ہوتا ہے، یہ لفظ پہلے بلکہ شروع میں آیا تھا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم اور خبیر ہے، بہت حکمتوں والا ہے اور اچھی طرح سے آگاہ ہے یا خبر رکھنے والا ہے. يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ گھستا ہے زمین میں یا جاتا ہے اندر زمین کے. والا جا یا لے جو، مثال واوی ہے یہ فعل، اس کے معنی ہوتے ہیں گزر جانا یا اندر داخل ہو جانا. بلکہ یہ سورۃ اعراف میں آیا تھا، حتی یلج الجمل فی سم الخیار. تو پھر اس سے بعد افعال اولا جا یولے جو، کہ میں نے ڈالنا کسی چیز کو کسی کے اندر، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو ما یلج فی الارض، وہ چیز جو زمین میں جاتی ہے یا اس میں داخل ہوتی ہے. وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین میں سے نکلتا ہے. داخل ہونا کی چیزیں ہو سکتی ہیں، پانی کا داخل ہونا تو بڑی واضح بات ہے، اس میں سے سبزی وغیرہ یا جو چیز اگتی ہے یا اور چیزیں. وما ینزل من السماء، اور اس چیز کو بھی. یہ سب یعلم کے مفعول ہیں، ما گویا کہ ہر ایک جگہ نصب میں آ رہا ہے ویسے مال کے اعتبار سے. اور وہ چیز جو کہ آسمان سے اترتی ہے. وما یعرج فیہا، اور وہ چیز بھی جو کہ اس میں چڑھتی ہے. عرج یعرج، اوپر چڑھنا، عروج معراج، لفظ اسی سے نکلے ہیں. یولے جو تو افعال سے ہے نا، اولا جا یولے جو، یہ ثلاثی ہے، والا جا یا لے جو. وہو الرحیم الغفور، اور وہ بڑی رحمت والا اور بہت بخشنے والا ہے. یہ رحیم، حکیم، خبیر وغیرہ تو صفات مشبہ ہیں، غفور مبالغہ کا صیغہ ہے. ویسے
معراج مفعال کا
معنی کیا مطلب بنے؟ معراج وزن تو مفعال کا ہی ہے نا، لفظی معنی تو ہوگا اوپر چڑھنے کا، آلہ، اور ہو سکتا ہے مصدر میمی بھی ہو، کیونکہ مفعال کے وزن پہ مصدر میمی بھی آتا ہے، پھر اس کا معنی چڑھنا ہی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، یا کہتے ہیں کافر اس زمانے کے اعتبار سے، یعنی ہم کہتے ہیں لا تأتین الساعة، نہیں آئے گی وہ گھڑی ہمارے پاس. اتا یاتی، آنا، اتا ہو وہ اس کے پاس آیا. لا تأتین، نہیں آئے گی ہمارے پاس، الساعة وہ گھڑی، یعنی قیامت، وہ نہیں آئے. قل بلا، تو کہہ دے ضرور آئے گی. یہ بلا گویا کہ ان کے انکار کے جواب میں ہے، کیونکہ بلا ہمیشہ انکار والے سوال کے جواب میں آتا ہے نا. ضرور آئے گی. وربی، اور قسم ہے میرے رب کی. یہ واو یر کی ہے اور قسم کی ہے، واو عاطفہ نہیں ہے، اور کا معنی اس کا نہیں ہوگا. وربی، اور قسم ہے میرے رب کی. واو بھی قسم کی ہوتی ہے، بے بھی قسم کی ہوتی ہے، اللہ کے لیے خاص طور پر تے بھی قسم کی آتی ہے. اور قسم ہے میرے پروردگار کی، لتاتینکم، کہ وہ ضرور تمہارے پاس آئے گا وہ وقت، وہ گھڑی. یہ مونس کا صیغہ ساعت کی وجہ سے تاتین آیا ہے. عالم الغیب، وہ میرا پروردگار جو عالم الغیب ہے. عالم کی جر جو ہے وہ ربی کی بدل یا صفت کے طور پر، وہ ربی عالم الغیب، میرے اس رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، اس وجہ سے عالم کی جر آئی ہے. لا يعذب عنه مثقال ذرۃ. اب یہ جو ہے، یہاں بھی دیکھیے وہی شاعری والی بات ہے، ربی عالم الغیب ادھر نہیں لگا، اس کو آگے لگا دیا، بالکل جیسے شعروں میں رد و بدل ہوتا ہے نا لفظوں کا آگے پیچھے. اس طرح کا وہ اس طرح سے وزن پیدا ہو جاتا ہے. لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ, نہیں چھپتا اس سے کوئی چیز. عذب یا عذب کے معنی جدا ہونا بھی ہوتا ہے اور چھپنا بھی ہوتا ہے, اور اس کے معنی بالکل کمارا رہنا, مرد یا عورت جو عازب کہلاتا ہے جس کی تمام عمر شادی نہ ہو, جس کو کوئی گھر بار نہ ہو, وہ بھی الگ رہنے کا مفہوم اس میں آتا ہے. پھر الگ رہنے سے اس میں چھپنے کا, خاص طور پر اگر ان کا صلہ ہے تو لا یعذب ان ہو, اس سے الگ, اس سے چھپتا نہیں. مثقال ذرہ, مثقال فاعل ہے یعذب کا, ذرہ کا وزن بھی, مثقال ثقل میں بوجھ ہوتا ہے, مثقال بوجھ کے معنوں میں یہ بھی وزن تو اس میں الگ ہے لیکن غالباً مصدر ہی ہے. میمی ذرہ بھر کا بوجھ, کسی ذرے کا, بلکہ ذرہ نکر آیا ہے, ایک ذرے کا بوجھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں جو ہے وہ اس سے چھپ نہیں سکتا. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر, اور نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے بڑا. الا فی کتاب مبین, مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہوتا ہے. کتاب مبین ظاہر کتاب, واضح ریکارڈ جو اللہ کے علم اس سے مراد ہوتا ہے, اللہ محفوظ مراد لے یا جو کچھ بھی, ہر چیز ایسے ہے جیسے ریکارڈ میں, ذرے سے چھوٹی ہو یا ذرے سے بڑی بھی ہو. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے اس علم کا جو بیان ہو رہا ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ, یہاں لام کہہ کا ہی ترجمہ کر لیں گے, تاکہ وہ جزا دے. یجزی نصب ہے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے. اولئک مبتدا ہے اور پھر آگے ایک فقرہ, لہم مغفرۃ ورزق کریم, وہ اس کی خبر آ رہا ہے, ان کے لیے ہے بڑی مغفرت. بڑی مغفرت ہم نکرہ کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں, اور بہت اچھا عزت والا رزق, کریم منے عزت والا جس کی عزت کی جائے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اور وہ لوگ جنہوں نے دوڑ دھوپ کی, سعا یسعا دوڑنا کوشش کرنا, سعوا فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں, معاجزین عاجز کرنے والے ہوتے ہوئے. یہ معاجزین یہاں قرات اس طرح سے ہی آئی ہے, ورنہ معجزین بھی ہوتا تو معنی تو وہی ہوتا باب افعال سے بھی, اور قرآن کریم میں استعمال بھی ہوا ہے. یہاں عاجز یو عاجز سے جس مشارکت کے معنی بھی ہوتے ہیں وہ اسم فاعل آیا ہے. عاجز یو عاجز معاجز, معاجزین حال ہے سعو کا, جنہوں نے کوشش کی معاجز ہوتے ہوئے ہماری آیات میں. اور پھر بامعاورہ ترجمہ بنے گا, ہماری آیتوں کو کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم ان کو عاجز کر لیں, مغلوب کر لیں. سعو میں ایک قابل ذکر چیز رسم کے اعتبار سے ہے, یہ جو مصری قرآن مجید ہے اس میں بھی نہیں ہوگا میرے خیال میں, الف واو جمع کے بعد سعو کے بعد الف نہیں ہوگا. ہاں یہ گویا کہ حالانکہ ہونا چاہیے, عام عربی میں تو سعو ماضی کا صیغہ ہے اور جمع کا ہے, یہاں الف ہونا چاہیے, لیکن قرآن مجید میں یہ خاص رسم الخط ہے. بعض الفاظ ہیں جا او با او سا او اور شاید اور بھی, ان پہ الف الجمع جو ہے واو جمع کے بعد الف نہیں آتا, اس کا ایک مقام یہ بھی ہے. وہ ہماری آیات کا اب مقابلہ کرنے والے ہی کر لیں ترجمہ, لفظ عاجز کرنے والے ہوتے ہوئے کوشش کرتے ہیں, یعنی ہماری آیات کا مقابلہ کرتے ہیں کہ ان کو ہم مغلوب کر لیں. آیات سے مراد احکام بھی ہو سکتے ہیں, خدا کے احکام کا مقابلہ کرنا. اولئک لہم عذاب من رجز علیم, ان کے لیے ہے عذاب. رجز میں بھی عقوبت اور ناپاکی بھی ویسے ہوتا ہے, رجز اور رجز ہم مانا بھی ہے, رجز میں بھی ویسے سزا ہی ہوتا ہے, اور علیم میں دکھ دینے والا. اور اس میں قابل غور چیز یہ ہے کہ علیم عذاب ان کی صفت ہے, اسی دیکھیے اسی لیے علیم رفع میں آیا ہے, یعنی ویسے رجز کی صفت بھی ہو سکتی تھی اگر علیم ہو جاتا تو وہ بھی میں تو وہی بن جاتا قریب, لیکن گویا کہ رجز کا دردناک عذاب یوں, اور رجز میں نے بھی خود عقوبت اور گندگی کا معنی اس میں زیادہ آتا ہے. ویسے قرآن میں آتا ہے نا ور رجز فہجر, بت پرستی کو بھی کہتے ہیں, یہ سورۃ مدثر میں جس طرح سے آیا ہے وہ بھی ناپاکی کے معنوں میں ہی بت پرستی مراد لیا جاتا ہے. تو ان کو جو سزا ہوگی بڑی دردناک ہوگی, اور وہ شدید عقوبت ہوگی. عقوبت کی سزا, عقوبت کی دردناک سزا, اردو میں ترجمہ تو کچھ عجیب سا بن جاتا ہے اس طرح سے, ہاں اردو والوں نے کیا کیا؟
ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے.
درد دینے والے
عذاب کی سزا ہے.
وہی بات پھر بنی نا جی کہ عذاب اور سزا دونوں لفظ آ گئے ہیں نا. عذاب کی سزا ہے, یعنی بات اس میں یہ ہے کہ عذاب اور رجز ہم مانا ہے ایک طرح سے, سزا اور عقوبت, اور علیم صفت ہے عذاب کی, رجز کی نہیں ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ, اور تو اور يَرَى الَّذِينَ دیکھتے ہیں, رَأَى يَرَى غائب کا صیغہ ہے, يَرَى اور الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ یہ فائل ہے يَرَى کا, وہ لوگ جن کو علم دیا گیا. وَيَرَى اور دیکھتے ہیں یا پاتے ہیں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے, تو رَأَى يَرَى کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا, اوت العلم ان کو دیا گیا علم, الذی انزل الیک من ربک اس چیز کو, یہ مفعول ہے یرا کا. الذین اوت العلم دیکھتے ہیں کس کو؟ الذی انزل الیک من ربک اس چیز کو جو اتاری گئی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے, یہ سارا مفعول ہوا پھر یرا کا. اور دیکھتے کیا ہیں؟ ہو الحق کا. اب چونکہ اتنا لمبا فقرہ ہو گیا اس لیے ضمیر فاصل آئی ہے, ورنہ حق اس کا دوسرا مفعول ہے, لیکن ہو الحق, ہوا کے بعد پھر الحق کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ حق ہے, تو مبتبا خبر تو نہیں بنایا. رہا یا رہا کہ جب میں نے دیکھنے اور معلوم کرنے کے ہوں تو اس کے دو مفعول آتے ہیں عام طور پر, ویسے پیسے تو ایک ہی مفعول آنا چاہیے جس کو دیکھا ہے, تو اس طرح سے یہ دوسرا مفعول تھا, لیکن طویل ہونے کی وجہ سے ضمیر فاصل ہے کہ وہی حق ہے, یوں کر لیں ترجمہ ضمیر فاصل کی وجہ سے. بہرحال حق کی نسب قابل غور ہے اس میں. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور وہ ہدایت کرتا ہے, یعنی جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے, عزیز الحمید کے راستے کی طرف. عزیز من غالب, حمید من ساری اچھی صفتوں والا, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے راستے کی طرف یہ ہدایت کرتا ہے. اس کو بھی یرا کا ہی مفعول مانے تو پھر ترجمہ ہوگا کہ اہل علم اس بات کو پا جاتے ہیں کہ یہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے یعنی قرآن, وہ حق ہے اور وہ خدا عزیز و حمید کے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. یوں ہم جملے دو اسمیہ بنا کے اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں. وقال الذین کفروا اور کہتے ہیں کافر, یا کہا کافروں نے, هل ندلکم کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں, دلالت کریں, دل یدلو کے بعد علا کا صلہ آتا ہے کسی چیز کی طرف رہنمائی کرنا, ٹو گائیڈ ٹو سم تھنگ کے معنی میں علا کے صلے کے ساتھ. هل ندلکم علا کیا ہم تمہاری دلالت کریں اوپر, رجلن ایک ایسے آدمی کے, یعنی ہم تمہاری رہنمائی کریں, تم کو دکھائیں وہ آدمی, پوائنٹ آؤٹ کریں ایک ایسا آدمی جو کہ, یہ رجلن کے دو زیرو کی وجہ سے میں نے جو کے کا آگے فکرہ اس کی صفت شروع ہو رہا ہے, یونبئکم جو تمہیں آگاہ کرتا ہے, اذا مزقتم کہ جب تم بالکل پارا پارا کر دیے جاؤ گے, مزق یمزق کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, پارا پارا کر دینا. شاہ ایران نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پھاڑ دیا تھا نا جو تبلیغ گیا تھا لے کر آدمی, تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر سن کر یہی لکھا فرمایا تھا کہ اس نے اپنا ملک پھاڑ دیا, مزق ملک ہو حکومت اس نے اپنی پھاڑ دی. تو مزہ کا آتا تو ہوگا لیکن ان معنوں میں آتا ہے یا نہیں, قرآن کریم میں سلاسی نہیں استعمال ہوا کہیں, یہ باب تفعیل سے ہی آیا ہے دو چار جگہ جہاں جہاں آیا ہے. مزہ کا یمزق و تمزیقن ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, پارے پارا 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 کر دینا, کہ وہ ایک ایسے آدمی کی تمہیں خبر دے جو یہ بتاتا ہے تم کو یا بتائے گا تم کو کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے, پارا پارا یعنی اجزاء بکھر جائیں گے مراد یہ, کل ممزق, پھر مزید تاکید آئی ہے ممزق, اسی مزق سے اس میں مفعول ہے, مزق سے اسم فاعل بنے گا, ممزق تمزیق سے اور اسم مفعول بنے گا ممزق. پھر ممزق یہاں اس میں مفعول کے معنوں میں نہیں ہے, ظرف کے معنوں میں بھی بلکہ نہیں ہے, یہ مصدر بھی بنتا ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مزید فی سے تمام مصدر میمی جو ہے وہ اسم مفعول ہی سے بنتے ہیں, دوسرے ثلاثی وغیرہ میں تو وہ عموماً آتے ہیں نا ظرف وغیرہ کے وزن پر, یہاں بھی شاید یہ وجہ ہو کہ اس میں مفعول ہی ظرف ہوتا. تو آپ نے مصدر میمی جہاں پڑھا تھا شاید وہاں ہی یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ مزید فی میں جو اس میں مفعول کا صیغہ ہوتا ہے وہی مصدر میمی بھی ہوتا ہے, اگر کہیں مصدر میمی کے معنوں میں لانا ہوتا. اس لحاظ سے یہاں مصدر میمی ہے, کیونکہ مزق کا مفعول مطلق ہی آنا تھا نا, ہونا تو چاہیے تھا مزق تم تمزیقن, مزق تم تمزیقن, یوں ہوتا اصل تو مصدر اگر لگایا جاتا مفعول مطلق. پھر مزق تم کل تمزیقن بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ مفعول مطلق تو اس طرح آ سکتا ہے نا, تو اس کی بجائے تمزیق کے بجائے ممزق لگا لیا ہے, اور یہ ہے اس میں مفعول کا صیغہ لیکن یہاں مصدر کے معنوں میں ہی آیا بالکل, کیونکہ مزق کا مفعول مطلق ہو کر آیا. پورے کا پورا پارا پارا کر دیا جانا, سارے کا سارا پارا پارا کر دیا جانا, تو یوں مصدر تاکید کے لیے آتا ہے کہ جب تم بالکل ہی چورا چورا کر دیے جاؤ گے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے, جز جز کر دیے جاؤ گے. انکم لفی خلق جدید, بے شک تم پھر نئی مخلوق, نئی خلقت, نئی پیدائش میں ہوگے, یعنی اٹھو گے. خلق جدید نئی پیدائش, تو اس طرح سے ینبئکم پہلے ہے, اور یہ سارا آگے ینبئکم کی بات ہے کہ وہ تمہیں یہ بتائے گا, اور یہ اذا سے شروع ہو کے یہاں تک وہ بات بتائے گا. اور یہ دیکھیں اب اگر یہاں کوئی غلطی کر جائے نا تو ترجمہ کا ینبئکم کے ساتھ یہ ملا لے اذا مزق تم, اس وقت تم کو بتائے گا جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے, ترجمہ یوں بھی ہونے کی گنجائش ہے لیکن معنی تو یہ نہیں ہے. کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ نوی اعتبار سے ٹھوکر کھا سکتا ہے آدمی, لیکن پھر آیت کا معنی بتاتے ہیں کہ یہ تو مراد نہیں, اس نے اس وقت تو نہیں بتانا جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہو گے, بلکہ ینبئکم تمہیں یہ آگاہ کرے گا, اور آگے سارا یعنی ای اذا یہ بات وہ تمہیں بتائے گا. اذا مزق تم کل ممزق انکم لفی خلق جدید, ہم تمہیں بتائیں. ایک آدمی جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ جب تم بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے, اجزاء منتشر ہو جائیں گے, تو پھر نئی تمہاری پیدائش ہوگی. ان کے لیے سب سے زیادہ عجیب جو ہے کفار مکہ کے لیے یہی عقیدہ تھا نا کہ مرنے کے بعد زندگی جو ہے, یہ وہ نہیں مانتے تھے.
ممزق پارا پارا خلق
جاؤ گے, نہیں نہیں یہی میں نے کہا نا کہ ہے تو اس میں مفعول ممزق, لیکن کلہ بتا رہا ہے کہ یہ مفعول مطلق آ رہا ہے یہاں, اور ممزق یہاں مصدر ہے میمی, اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ مزید فی میں اس میں مفعول ہی مصدر میمی ہوتا ہے. ادھر مفعال وغیرہ آتے ہیں ثلاثی میں, ثلاثی میں ظرف کے وزن میں آ جاتا ہے مصدر میمی, لیکن مزید فی سے مصدر میمی جو ہے وہ ہمیشہ اس میں مفعول کے وزن پہ آتا ہے, گویا کہ اس میں مفعول میں مصدر کے معنی بھی مزید فی کے ہوتے ہیں. تو یہاں ظرف کا معنی یا دیتا یا مفعول کا معنی دیتا, وہ تو لگتے نہیں, تو پھر ظرف یہ ہے وہ مصدر میمی, اور یوں مفعول مطلق ہو کر آیا. گویا کہ کل تمزیق ان کی جگہ آیا ہے کل ممزق ان, معنی ایک ہی بنتا ہے, تمزیق مصدر ہوتا نا مزقہ کا, وہی معنی یوں سے پیدا ہوتا ہے. ہاں
اردو میں
انکم لفی خلق جدید, ہاں دیکھ انکم اول تو یہ ان اس لیے آیا ہے کہ کوئی ینبئکم بمعنی یقول لکم آیا ہے, ورنہ انکم آنا چاہیے تھا, مڈل میں آیا ہے, تو ان کی وجہ پھر یہی ہے کہ ینبئکم بمعنی یقول لکم آیا ہے, اور اس طرح سے کر لیا انہوں نے.
وہ کہے گا کہ بے شک تم ایک نئی,
ہاں کہ ہم تمہیں آگاہ کریں ایک ایسے آدمی سے جو تم کو یہ بتاتا ہے کہ جب تم بالکل چورا چورا ہو جاؤ گے تو بے شک تم نئی پیدائش میں آؤ گے, آؤ گے یا ہو گے یا جو نیا, وہ تو بننا تو خلق میں نے پیدائش ہی ہے نا, نئی پیدائش. بات یہ ہے کہ یہ جملہ آیا ہے, یعنی ینبئکم وہ تمہیں یہ بتائے گا کہ جب تم پھٹ جاؤ گے تو تم نئی مخلوق جو ہے اس میں بن کے آؤ گے, جملہ ہی آیا نا نبی, یعنی یہ پورا وہ کہتا ہے کہ اذا مزق تم انکم لفی خلق جدید, جملے میں ویسے کوئی شک نہیں ہے سوائے اس کے کہ انا آیا ہے, انا آنا چاہیے تھا, ترا علی اللہ ہے ویسے وہی کہ انکم یعنی ترکیب کرے تو انکم اس کا اسم, لفی خلق جدید جار مجرور مل کے سارا اس کا خبر ہے, اور لام تاکید کا اس کے خبر پہ داخل ہوا ہے. افترا علی اللہ کذبا, کیا اس نے جھوٹ گڑا اللہ پر؟ اس میں قابل غور چیز یہ ہے کہ یہ افترا آیا ہے، دیکھیے یہ قابل غور چیز ہے. افترا تو فعل تو ہوتا ہے افترا، اور اگر افترا کے اوپر سوالیہ ہے حمزہ تو پھر ہونا چاہیے تھا ا افترا. تو یہ افترا کہاں سے بن گیا؟ افترا تو کوئی نہ کوئی وزن ہے، نہ ماضی نہ مضارع کا کسی چیز کا. ہاں یہ بات، یہ اچھا میں افترا کرتا ہوں بھی افتری ہوتا، یہ ہے اصل میں حمزہ استفام کا. حمزہ استفام کے بعد آگے حمزہ وصل آ رہا ہو نا تو وہ حمزہ وصل لکھنے میں بھی گرا دیا جاتا ہے. اس کی مثالیں قرآن میں ملتی ہیں، اتخذتم عند اللہ عہدًا، یہ پہلے کہیں سورۃ البقرہ وغیرہ میں آ چکا ہے. وہ بھی تھا اتخذتم، اور یہ بھی تھا افترا. کیونکہ افترا اور اتخذ کا الف حمزۃ الوصل ہے، اس نے تو حمزہ استفہام نے تو آگے مل جانا ہے، لیکن اس میں عجیب بات یہ ہے کہ پھر وہ اڑا ہی دیتے ہیں. یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے ال والا جو حرف آئے لام تعریف والا، اور اس سے پہلے حرف جار لے لگ جائے تو پھر وہ لے ال نہیں لکھا جاتا بلکہ الف لکھنے میں ختم ہو جاتا ہے، لیل لی پڑھا جاتا ہے یا لیر. تو یہ سوالیہ آ ہے، اور جو حمزۃ الوصل ہے وہ غائب ہوا ہے. افترا، کیا اس نے گھڑا جھوٹ اللہ ہے اللہ پر. اور کذبن میں نے بھی جھوٹ، افترا کے لفظ میں نے کاٹنا چمڑے کپڑے وغیرہ کا ہوتا ہے نا، لکڑی وغیرہ سے کاٹنا کو جی. تو کیا اس نے گھڑ لیا جھوٹ اللہ پر کوئی جھوٹ، ام بھی جنہ، یا کیا اس کے ساتھ کوئی پاگل پنا ہے. بھی اس کے ساتھ، جنت ان میں نے جنون پاگل پن دیوانہ پن، یا کیا اس کو، اب ساتھ کی ترجمہ کریں گے، کیا اس کو کوئی پاگل پن ہے. افترا علی اللہ کذبن ام بھی جنہ، تو یا کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے یا پاگل پن ہے. یعنی یہ دو باتیں جو ہیں ان میں سے ایک ہو سکتا ہے. یہ جو کہتا ہے نا زندہ ہونا، اور اللہ کہتا ہے کہ زندہ ہو گئے، یہ تو اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے. گویا کہ اللہ کو چونکہ مانتے تھے اس لیے کہتے تھے کہ یہ نبی ہونے وغیرہ کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے، یا پھر پاگل ہوا. یہ دو ان کے ایکسپلینیشنز تھیں. بلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، قرآن کریم کہتا ہے نہیں، دونوں باتیں نہیں ہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، فی العذاب ہے، وہ عذاب میں ہیں، اب یہاں بھی کرنا پڑے گا، ہوں گے. وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ، اور دور کی گمراہی میں ہے. بعید میں نے دور کی، ضلال میں نے گمراہی، راستے سے ہٹنا. اور بعید کا لفظ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ چونکہ راستے سے بھٹکنے کا بنیادی معنی ہے، لہذا اصل راستے سے بہت دور جا پڑنا کہ واپس آنے کی کوئی امید نہ رہے، اس وجہ سے دلال کے ساتھ بعید کی صفت آتی ہے، راستے سے بہت دور جا پڑنا. افلم یرو الی ما بین ایدیہم، پس کیا انہوں نے نہیں دیکھا. آ اور فا، کیا پس، لم یرو انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس چیز کی طرف، را الی کی طرف دیکھنا، جیسے اتا الم ترا الی ربک کیف مد ذل، اس طرح سے الی کا آتا نا استعمال. کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس چیز کی جو ان کے سامنے ہے، ما بین ایدیہم، بین ایدیہم ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. خلف ظرف آیا نا، فے کی زبر اس کی نصب کی علامت ہے، بین میں نون پر ہے، من السماء والارض آسمان سے اور زمین میں سے، یعنی ان کے آگے پیچھے یہ نشانیاں ہیں. آسمان اور منس کا اس لیے ترجمہ کیا کہ آسمان اور زمین کی وہ نشانیاں جو ان کے سامنے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں ہر طرف موجود ہیں. ان نشا نخصف بہم الارض، اگر ہم چاہیں، نشا مجزوم ہے ان کی وجہ سے، شاء یشاء سے، نخصف بہم الارض، خصف یخصف من ہوتا ہے دھسا دینا، نخصف الارض بہم، لفظ اصل یوں ہے، دھسا دے زمین کو ان کے ساتھ، یعنی ان کو پھر بنتا ہے ان کو زمین میں دھسا دے. اصل مفعول تو ارض ہے لیکن پھر بن جاتا ہے اردو میں وہ، ان کو دھسا دے زمین میں. او نسقط علیہم، یا ہم گرائیں ان پر، اسقط یسقط اسقاطن گرا دینا، یہ بھی مجزوم ہوا ہے اسی جواب شرط کی وجہ سے، ان پر کسف من السماء، آسمان سے کوئی ٹکڑے، کسفت ان کی جمع ہے کسف، اور میں نے ہیں ٹکڑے، آسمان سے کوئی ٹکڑے، کس چیز کے ٹکڑے، پتھروں کے، اولوں کے، کس چیز کے، وہ یعنی خود بخود ذہن سپلائی کرے گا, آسمان سے کوئی ٹکڑے گرا دے. ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب, ان باتوں میں بڑی ایک زبردست نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے. عبد میں نے بندہ, منیب اناب یونیب سے اسم فائل ہے, جھکنے والا رجوع کرنے والا یعنی اللہ کی طرف. ہر وہ بندہ جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہے اس میں ان زمین آسمان اور اس کے اندر جو یہ مختلف فنومنا ہے اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. مراد یہ ہے کہ جو ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, یہاں سے حضرت داوود اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر کچھ بیان ہے. ایک رکوع پر ہم نے دیا داوود کو اپنی طرف سے ایک فضیلت, فَضْلًا, فضلاً میں نے مال بھی ہوتا ہے, فضیلت بزرگی, مختلف ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. اور داوود یہ اس طرح سے واو سے ہی لکھا جاتا ہے, یہ ہمارے ہاں حمزہ ڈالنے کا جو رواج ہو گیا ہے وہ غلط ہے, کہیں واو الٹی لکھی ہوئی ہوگی تو پھر وہ حمزہ ہی بن چلا لیا. اصل داؤد نہیں ہے لفظ, نہیں نہیں داؤد لفظ نہیں ہے, واو داوود ہے لفظ. ہاں آپ کے پاس وہ مصری قرآن میں جیتے اس میں لکھی ہوگی ایک واو اور نیچے ایک چھوٹی واو لکھی ہو. ہاں وہ تو وہ الٹے پیش کا بدل مصری قرآن مجیدوں میں یہ ہے نا کہ بڑی واو پہ لکھتے ہیں پیش اور پھر ایک چھوٹی واو لکھتے ہیں کہ گویا کہ واو پیش واو ہو پڑھو. ہمارے ہاں یہ اور یہ الٹا پیش غالباً صرف بر صغیر میں اس کا رواج ہے, دنیا بھر میں کہیں نہیں. عجیب بات یہ ہے, حتیٰ کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے کیسے ہیں. رسولہ لام کے اوپر بھی پیش ہے, کے اوپر بھی پیش ہوگا. یہ ایرانی نسخوں میں یہی ہے, چینی نسخوں میں یہی دیکھا ہے. یہ بر صغیر کی ایک خصوصیت ہے. پھر 1300 غالباً کافی عرصے کی بات ہے, مصر سے ایک مصطفیٰ حلبی نے قرآن مجید چھاپا تھا, اس میں یہ ہے, یہ الٹا پیش لیا گیا, واحد مصری نسخہ ہے. اس نے لکھا ہے کہ ہم نے علامتیں یہ استعمال کی. اس قرآن مجید کے بارے میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ الحلبی, مصحف مصطفیٰ الحلبی, مشہور دکان ہے کتابوں کی قاہرہ میں, مصطفیٰ الحلبی البابی اور عیسیٰ الحلبی البابی لکھتے ہیں, کہیں حلب سے گئے ہوں گے. تو انہوں نے یہ قرآن مجید چھاپا اور بڑی بڑی تختی پہ, یعنی اس کا صفحہ تقریباً ایک اس سائز کا ہے اور خاصا خوبصورت بھی چھاپا. یہ مدت سے میں نے تو اسے پہلے کہیں دیکھا نہیں تھا, اس کے آخری حصے کو. اچھا وہ قرآن مجید یہاں آیا, خوبصورت تھا. اتفاق سے وہ ممتاز حسن جن دنوں ہوتے تھے نا, پتہ نہیں نیشنل بینک میں یا کیا, ہاں جی گورنر تھے شاید یا کچھ, انہوں نے اسے دیکھا اور فقیر وحید الدین نے پھر اس کو چھاپا, ایک بڑا خوبصورت ایڈیشن اس سے. اچھا وہ ممتاز صاحب کو ایک عجیب غلط فہمی بھی لگی اس میں, انہوں نے کہیں اس تبصرے میں ان دنوں لکھا تھا مصری قرآن مجید اس میں بھی لکھا ہوگا. اس میں یوں ہوتا ہے, روایت کو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ہے. اب حفص سے ہے نا, تو وہ کہیں گے حفص ان عاصم ان فلاں ان فلاں, پھر حضرت علی یا ابی بن کعب تک لے جائیں گے یا حضرت عثمان تک لے جائیں گے, پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس طرح وہ سند روایت بیان کرتے ہیں. حتیٰ کے بعد قرآن مجید میں پھر آگے چلتا ہے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جبری ان اللہ تعالی, اس طرح سے وہ لے جاتے ہیں. یعنی روایت وہاں لکھا ہوتا ہے بعض قرآن مجید. اس نے کہیں جو وہ لکھا تھا نا کہ حضرت عثمان سے روایت ہے, ممتاز حسن صاحب نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت عثمان کا قرآن مجید ہے, ویسے تو سارے اسی کی نقل ہے. تو وہ ایک اچھا اس نے دلچسپ چیز یہ کہ وہ فقیر صاحب نے اس کو اس سے بھی خوبصورت چھاپا تھا, بہت ہی رنگ دار, تین چار رنگوں میں مختلف چھاپے تھے, 200 روپے میں میرے خیال میں سب سے بڑھیا جو تھا وہ ملتا تھا ان دنوں میں ہدیے میں. اچھا ان دنوں تو ہم نے اس کو لیا نہیں, کرنل سلامت اللہ مرحوم نے مجھے وہ اس کے نمونے بھی کہیں سے لا کے ایک ایک ورق دیے رکھے پاس. اچھا اب مجھے پتا چلا کوئی 5-7 مہینے ہوئے کہیں یوں ہی تذکرہ تن بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ تاج کمپنی نے بھی وہ جو پاپولر ہوا نا چاند دن, تاج کمپنی نے ہو بہو اس کی نقل چھاپ دی. اب بھی ان کے پاس وہ قرآن مجید موجود ہے. اگلے دن میں ایک لے آیا میں اپنے اس مضمون کے لیے, پھر وہ عبید اللہ کے پاس میں نے مصحف حلبی دیکھا, ان کا بھی نہ کبھی بک رہا تھا نہ کچھ, تو میں ایک اٹھا لایا. صرف اس کا وہ جو ہے نا تعریف بحاظ المصحف کے آخر پہ جو علامات ضبط کا بیان ہے اس کے لیے میں نے وہ دونوں نسخے لیے. اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ علامات تو لکھی ہے کہ ہم نے یہ علامات اختیار کی ہیں, لیکن عجیب بات ہے کہ اندر متن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے مصطفیٰ والے میں تو ہیں, لیکن جو تاج کمپنی اور فقیر وحید الدین نے یہاں چھاپا اس میں وہ اندر علامات حذف تحذف کر دی, کوئی پھر بدل دی, کسی سے بدلوا لی ہوں گی یا کیا کیا ان کو غیر مانوس معلوم ہوئی اور انہیں یہ نہیں پتا کہ پیچھے تو اور کچھ لکھا ہے, اندر ہم نے علامات حذف بدل کے رکھ دی ہے. تو یہ علامات ضبط کا مسئلہ بھی بچہ خاصا یعنی ٹیڑھا ہی ہوتا ہے. تو یہ داوود اس قسم کے لفظوں میں سے ہے عربی میں, یہ قرآن مجید میں یا حضرت عثمان کے نسخوں میں جہاں آئی ہے نا دو واو یا دو یہ اکٹھی, تو انہوں نے ایک واو یا ایک یہ لکھی تھی. اس وجہ سے اب اس کے اصل سپیلنگ تو وہی رہتا ہے لیکن اس کے یہ ایک اس لحاظ سے دلچسپ بات ہے کہ لکھنے میں علامات ضبط میں فرق ڈالیں گے. مثلاً اس کا مسئلہ یوں ہے کہ اب داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک بڑا فضل یا بزرگی, اور وہ کیا تھی, یا جبال اوبی معاہو, اے پہاڑو, یہ پھر اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے, یعنی بجائے یوں کہنے کے کہ وسخرنا معاہل جبال, اور یہ بھی آیا ستارویں پارے میں وسخرنا, سورت اس میں بھی آئے گا سورت سواد میں بھی غالباً. یہاں ایک اور انداز اختیار کیا ہے, راہو و پیرا, اے پہاڑو تم جھک جاؤ, آبا یا اوبو کے معنی بھی ہوتے ہیں لوٹ آنا, اسی سے ابواب پڑا ہے شاید آپ نے یا آگے بھی آئے گا, بہت زیادہ یعنی جھک جانا, ابواب انہو اب ابواب ان ابراہیم اللہ نہیں وہ تو ابواہ ہونا آیا ہے, ابواب شاید آگے آئے گا سورت سواد میں, سورت سواد میں آئے گا. تو آبا یعوبو مصدر یہی ہوتا ہے ثلاثی الف واو بے, آبا یعوبو اوبن و ایابتن, اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا, توجہ کسی کی طرف کرنا, اور پھر مراد ہوتا ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا. اس سے اوابا یعوبو باب تفعیل میں جائے گا, اوابا یعوبو تعویبن, اس سے فعل امر بنے گا اوب, اور مؤنث کا بنے گا اوبی, واحد مؤنث کا صیغہ ہے نا, یہ اس لیے آیا کہ جبال و جمع مکسر ہے. اے پہاڑو تم جھک جاؤ یا توجہ کرو, معاہو اس کے ساتھ یعنی داؤد کے ساتھ, تم بھی جھک جاؤ, بھی کا معنی لگے گا اس طرح سے معا کی وجہ سے, گویا کہ اسی لیے ترجمہ اس کا لفظی کسی نے نہیں کیا. شاہ صاحب نے کیا ہے کہ اے پہاڑو اس اونچی نیچی آواز کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھو, جب داؤد یعنی پچھلی رات کا جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے دل سوزی کے ساتھ پڑھتے تھے جو حمد و ناز خدا کی, جس کی ایک مثال وہ سامز ہے, کتاب بک کا سامز ان کی ہے, وہ داؤد علیہ السلام کے وہ مناجات ہیں اصل میں. اور عیسائی وغیرہ عموماً بیماری میں, تکلیف میں, پریشانی میں, اس میں سے بعض بعض خاص سامز جو ہیں ان کو ورد کے طور پر پڑھتے ہیں, اور ویسے اس سام کو پڑھا جائے ہے بہت دلچسپ. میں نے وہ سام خریدے یا لیے تھے, خریدے تو نہیں تھے, ایک دوست سے ملے اتفاقاً, اس میں اوریجنل ہیبریو ود انگلش ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن, PSALM سامز, PSALM ایس لکھا جاتا ہے, یہ کتاب ہے موجودہ بائبل کی, اس کا حصہ ہے. تو وہ داؤد علیہ السلام کی مناجاتے ہیں, بلکہ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے یہودیوں کے سنگاگ میں وہ گائے جاتے ہیں, تو اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ گانے والا فلاں آلہ سازندہ یوں بیٹھے گا, اور فلاں اس میں گانے کے آداب بھی ساتھ دیے ہوئے ہیں کچھ. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو کہتے ہیں نا کہ بہت آواز اور لحن داؤدی مشہور ہے, خوبصورت تھی, ٹھیک ہے آواز بھی اللہ نے انہیں دی ہوگی, قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں آیا, لیکن یہ کہ وہ پڑھتے تھے تو ایک وجد آور کیفیت ہوتی تھی, اور اس میں جو آتا ہے نا کہ پرندے اور پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے. قرآن کریم نے تو ویسے بیان کیا, اس لیے ہم تو ہمارا تو لفظوں پر ایمان ہے, لیکن اگر اس کو استعارہ کی زبان میں مانا جائے کہ پہاڑ اور پرندے بھی وجد میں آتے تھے تو بھی مراد ہو سکتا ہے, اور عبرانی زبان میں بھی یہ ہوتا ہوگا. علامہ علاء الدین صدیقی صاحب نے بتایا تھا, اور پھر میں نے ہوسٹن میں پوچھا بھی لیکن مجھے ریکارڈ نہ مل سکے, وہ بتایا کرتے تھے کہ جب یہودی پڑھتے ہیں نا بائبل عبرانی میں, اور عبرانی عربی سے ملتی جلتی زبان بھی ہے, تو بالکل یہ مصریوں کی طرح یوں کان نیچے رکھ کر میز پہ وہ بیٹھ جاتا ہے آدمی, اور پھر وہ انہوں نے سنی کہیں اس سے تلاوت اس طرح سے عبرانی میں تورات کی, تو بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کلام اوپر سے نازل ہو رہا ہے, جیسے کوئی اچھا کاری پڑھے, اثر تو ہوتا ہے نا. تو میں نے ہوسٹن میں یہودیوں کا ایک کتب خانہ تھا, ان سے بھی پوچھا کہ بھائی کوئی ریکارڈڈ ہبریو ٹیکسٹ ہو کیسٹ وغیرہ میں، انہوں نے کہا آپ کو نیو یارک سے ملے گا، نیو یارک میں تو مجھے پھر ٹائم ملا نہ کوئی، نہ انہوں نے دکان بھی نہیں بتائی تھی، تو وہ بڑی مؤثر چیز ہوتی ہے بالکل ہو بہو قرآن مجید کے قرآت کی طرح، خصوصاً مسلمان کو اس لیے بھی عجیب لگے گی کہ اس کے الفاظ جو ہیں اور اس کے مادے وغیرہ تو ایک ہی ہیں، دونوں زبانوں کے ملتے جلتے ہوتا ہے تلفظ. تو اے پہاڑو تم جھک جاؤ اس کے ساتھ، یعنی وہ جس طرح سے گانے میں اللہ کی طرف متوجہ ہے تم بھی ہو جاؤ. وطیرا، اور اے پرندو تم بھی. اچھا طیرا کی نصب پر یہاں غور کریں، یہ واو معیت کی مثال ایک آئی ہے، واو معیت آپ نے پڑھی تھی نا، تو یہاں وطیرا کا معنی ہوگا پرندوں کے ساتھ، جیسے آپ نے پڑھا تھا کیا تھا وہ سر وشار الجدید چلا جا نئی سڑک پر، تو اس کی مثال یہ آئی ہے وطیرا. نہیں اے پرندو نہیں بلکہ کہیں، کیونکہ پرندو تو پھر رے کی زبر کہاں آتی، پھر تو ایوہ الطیرو ہی ہوتا نا، پھر تو پیش ہوتا، بلکہ اے پہاڑو تم جھک جاؤ اس کے ساتھ. معاہو کی ضمیر تو ہے داوود علیہ السلام کے لیے. وطیرا اور پرندوں کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، جھک جاؤ خدا کی طرف رجوع کرو. اور اس سے پھر ترجمہ شاہ صاحب نے تو کیا ہے، تسبیح پڑھو اس کے ساتھ. اور شاہ صاحب نے وطیر کا پھر فعل محذوف بھی مانا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ایک تو ہے واو معیت مانے اور طیر کو مانے، اور دوسرا یہ ہے وسخرنا الطیر معہ، یعنی ایک فعل محذوف مان لیں پھر بھی منسوب ہو جائے گا. اڑتے جانوروں نہیں، وطیرا کا اڑتے جانوروں ترجمہ تو نہیں ہو سکتا. اگر واو معیت مانے تو ہوگا اے پہاڑوں تم اب بھی ہو جاؤ، چلیے ہم اب بھی کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، سات پرندوں کے ترجمہ تو یوں ہوگا واو معیت کا. یا پھر طیر کی نصب مانے کہ ایک فعل معذوف ہے، اور فعل معذوف تو اکثر ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ تو منصوبات ہی میں فعل معذوفات ہوتے ہیں، پھر مان لے کہ یاج بال ابھی بھی ماں ہو وسخرنا لہ الطیر، یوں بنا لے دونوں صورتوں میں. بہرحال پرندوں اور پہاڑوں کا ان کی مناجات کے ساتھ کوئی خاص تعلق تھا، پہاڑ تو فلسطین میں ہیں ہی، پہاڑی علاقہ ہے سارا، خود جو القدس ہے پہاڑوں پر ہی آباد ہے ایک طرح سے، اس لیے پہاڑوں کا ذکر وہ اس مناسبت سے ہے. طیر پچھلی رات کے پرندوں کا اٹھنا یہ بھی ایک عجیب وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میرے خیال میں شاید بعض کم کتے مثلا ایک مخلوق ہے جو الٹا اس وقت سو جاتے ہیں، ساری رات بھاگتے دوڑتے ہیں اور ٹھیک اس وقت سو جاتے ہیں، ورنہ پرندے بھیڑے جانور یہ پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے کہ اس کا ایسا تعلق ہے وہ، ابھی حالانکہ سورج دور ہوتا ہے لیکن جاگ اٹھتے ہیں. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کیا اس کے لیے لوہا. أَلَنَّا لام یہ نون مادہ ہے، لانا یلینو نرم ہونا، یہ واو لینا اور یا لینا آپ نے تجوید میں پڑھی ہوں گی. الننا یہ اصل میں ہے الینا افعلنا، باب افعال ہے الینا، پھر وہ یہ کی زبر الف کو دے کے یہ اڑ جائے گی، تو باقی نون تو دو ملنے ہی تھے الینا کے، کیونکہ مادہ لام یہ نون ہے، ایک نون مادے کا اور ایک نون وہ سیغے کا، تو بن گیا النا، ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہے کو. لوہا کیسے نرم ہوا؟ معجزہ ہے، کتابوں والے لکھتے ہیں جی جیسے کہ ہاتھ سے یوں ملتے تھے تو لوہا بالکل وہ مکھن کی طرح ہو جاتا تھا، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ہنر دیا ہو، یوں بھی ہو سکتا ہے. النا لہ الحدید کا مشاہدہ ہمیں اس وقت ہوا جب وہ ٹیکسلا کمپلیکس میں گئے، انہوں نے دکھایا تو جناب پتہ نہیں دو من کا لوہے کا ٹکڑا تھا گرم لال کر کے وہ اوپر سے لایا مشین اس کو، اور نیچے انہوں نے رکھا تو وہ کوئی الیکٹرک ہیمر ایسا تھا، وہ بار بار نہیں لگا، اس نے ایک دم ہی یوں دبایا اور وہ من کا ٹکڑا ایسے ہوتا گیا جیسے ڈبل روٹی پہ مکھن لگا رہے ہو. النا کا مزہ واقعی اس کو دیکھ کے آتا تھا کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ لوہا نرم ہو گیا، اس طرح سے کوئی آواز نہیں پیدا ہوئی، بس اس نے اسے دبایا اور وہ بالکل بیٹھتا گیا. انعمل سابغات، یہ کہا کہ یہ ان بمنا اے ہے، یعنی یہ کہا داوود سے کہ اے عمل سابغات کہ تو زرے بنایا کر، لفظی ترجمہ ہے تو عمل کر یعنی کام کر، اور سابغات عمل سابغات زرے بنانا، سابغات جمع ہے سابغات کی واحد کی، اور سابغہ کہتے ہیں ذرہ کو، لوہے کے کنڈیوں سے بنا کر وہ قمیض سے اوپر پرانے زمانے میں پہنا کرتے تھے، قلعے وغیرہ میں اب بھی موجود ہیں یا عجائب گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سابغہ یسبغہ کا اصل معنی ہے بہت نیچے تک لٹک آنا، یعنی ایسا لباس مثلا جو بالکل نیچے ٹخنوں تک جائے یا لمبا ہو تو اس کے لیے کہیں گے سابغہ. اسی سے فعل افعال کا آپ نے پڑھا ہے اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتم و باطنا، سبغ میں نے نیچے تک لٹک جانا اور اسبغ میں نے اوپر سے نیچے تک لٹکا دینا، تو پھر وہ نعمتیں ہم نے اوپر سے نیچے تک لٹکا دی یعنی ان پر انڈیلی دی، بہت نعمتیں دی، یہ معنی آیا تھا. تو سبغ یسبغ یوں لمبا ہونا، چونکہ وہ قمیض لمبا ہوتا تھا ذرا جو تھی لوہے کی کڑیوں کی، تو اس لیے اس کو سابغہ عربی میں، ایک کو سابغہ جمع سابغات.
سر وہاں دو قسم کی زرے ہیں، ایک تو ہے
کڑیوں
والی اور ایک ہے بالکل چادر کی
بنی ہوئی. چادر کی بھی ہوتی ہے، یہاں کڑیوں والی مراد ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے وقدر فی سرد، سرد جو ہے سرد یسردو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں سوراخ کرنا، جسے پرفوریشن انگریزی میں کہتے ہیں نا، اس کے لیے لفظ سرد آتا ہے، ساتھ ساتھ چلانا. پھر اسی سے آج کل سرد کسی چیز کو کنٹینیوسلی لے چلنا، مثلا کوئی گفتگو یا مضمون وغیرہ، اس کے لیے بھی سرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں سرد اس کے ان حلقوں کو کہا گیا ہے جو وہ کنڈے مختلف آپس میں جوڑ دیے جاتے تھے، تو اس لیے یہاں تو سابقہ سے مراد وہی ہے. قدر فی سرد، قدر میں نے تو ٹھیک ٹھیک اندازہ کر، سرد میں نے ان حلقوں میں، اس حلقے میں، سرد مصدر ہے یہاں، یعنی حلقے بنانے میں، وہ جو اس کے چھلے بن رہے ہیں ان میں صحیح اندازہ کر، یعنی وہ پھر یکساں رکھیں گے تو اس میں وہ چیز پیدا ہوگی نا، کوئی چھلا بڑا ہو جائے کوئی چھوٹا ہو جائے فرق ہو جائے تو وہ بات نہ رہے گی. اس لیے یہ قدر فی السرد اس کے عمل کی طرف جو اس کو پرفیکٹ بناتا تھا کہ ان چھلوں میں یکسانیت ہو اور صحیح اندازے سے رکھے گئے ہو، اس کی طرف اشارہ کہ تو بنا زرے اور چھلے رکھنے میں پورا پورا اندازہ کر. قدر فی السرد واحد مخاطب کا صیغہ ہے. اردو میں کیا کیا انہوں نے؟ ہلکے تو کیا ہی ہوگا شاید، ٹھیک ہے. جوڑ کا معنی اس طرح سے آ گیا نا کہ لفظی معنی تو ہے کہ کڑیوں میں ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھ، یعنی ان کو جوڑ ٹھیک اندازے سے. وعملو صالحا، اور تم نیک کام کرو. یہاں وعملو جمع کا صیغہ آ گیا ہے ایک داود کو مخاطب کرتے کرتے، ورنہ ہونا چاہیے تھا وعمل صالحن. تو اس سے پھر مفسرین کرتے ہیں تم سب گھر والے، یعنی یا داود کو ہی خطاب ہے لیکن باپ بیٹا گھر والے سب مراد ہیں. وعمل صالحا، اور تم سب نیکیاں کرو. انی بما تعملون بصیر، میں تم جو کچھ کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہوں. یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے. والے سلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہوا. یہاں ریح نصب میں آئی ہے، یہاں بھی فعل سخرنا انڈرسٹوڈ ہے، معذوف ہے. وسخرنا لسلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو یعنی مسخر کیا، ان کے لیے خدمت پہ لگا دیا. غدو ہا شہروں و رواح ہا شہر، غدو کا معنی ہے صبح، صبح کا سفر کرنا اصل مراد ہوتا ہے. غدو غدوتن غداتن، آپ نے پڑھا ہے غدا یغدو صبح کرنا، تو غدا یا غدو غدوون صبح کو سفر کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور راہ یا روح شام کے سفر کے لیے آتا ہے. اسی رواحے سے آپ نے پڑھا تھا تریحونا، جب شام کو جانوروں کو تم لاتے ہو، پڑھا تھا نا حین تریحونا وحین تسرحون، شام کو چرتے ہوئے جانوروں کو واپس لانا، وہ بھی یہی مادہ رواحے ہے، باب افعال سے آیا. تو راہ یا روح کا لفظی معنی تو ہوتا ہے شام کو جانا، اور غدا یا غدو صبح کو جانا، پھر بعض دفعہ مطلقاً جانا کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں. آج کل عربی میں عام ہے اسی راہ یا روح سے فعل امر بنا لیتے ہیں روح، اس ذہب کی بجائے عربی میں موجودہ عام کہتے ہیں روح جا، اس سے ہے، ورنہ لفظی میں نے تو شام کو جا. یہ اس طرح سے ہے جیسے اصبح امسا کے معنی آپ نے پڑھے ہیں کہ لفظی میں نے تو ہے صبح کے وقت کوئی چیز ہونا، لیکن پھر ہو جانا کے معنی میں آتا ہے. تو غدو وہ شہر، اس کا صبح کا جو سفر تھا یا جانا وہ تھا ایک مہینہ، اور اس کا شام کو جانا تھا ایک مہینہ. یہ تو ہے لفظی ترجمہ. ہا کی ضمیر ریح کے لیے ہے، سلیمان کے لیے نہیں ہے، مونس ضمیر ہے ریپ سمائی کی وجہ سے. تو غدب و اشعر اس کی صبح کی سیر ایک مہینہ یا چال ایک مہینہ ہوتی تھی اور شام کی یا آفٹر نون کی ایک مہینہ. یہ تو ہے لفظی ترجمہ. اب اس سے پھر مختلف تصریری معنی کہ وہ صبح کتنی چلتی تھی, جیسے ایک مہینے کا فاصلہ جو آدمی کرے شاید پیدل کے حساب سے, یا شام کو شہر, یا کوئی اور تعویل کرے اس ہوا کی تیز رفتاری سے کیا مراد ہے. عام قصہ تو یہی, قرآن نے یہ کہا نہیں ہے بالکل, لیکن عام پھر بات یہی چلی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ہوا پہ ہی اڑتے تھے, اور وہ پھر الف لیلہ وغیرہ میں بھی چٹائی کا ہوا میں اڑنا. بلکہ عجیب بات ہے کہ زمخشری جیسے معتزلی نے یہاں وہاں جو ملکہ سبا میں بیان کیا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان تو ہوا میں اڑتے چلے جا رہے تھے, انہیں نیچے سے نہیں نظر آتا تھا کچھ کہ کیا ہے, پھر وہ ہدہد نے انہیں بتایا. تو وہ لیجنڈ کیسے چلی ہے, یہودیوں کی غالباً وہ لیجنڈ ہے میرا خیال میں, جب وہ بابل کی اسیری میں تھے ان کی حالت خراب تھی تو پھر انہیں اپنا وہ پچھلا ماضی یاد آتا تھا کہ کہاں داؤد اور سلیمان کی وہ حکومت اور کہاں وہ سب کچھ تباہ ہو جانا اور ان کا کیپٹیو ہو کے الٹا بابل میں آنا. خیر ہوا کہ کوئی رخ, کیونکہ بعض ہوا کے رخ سمندروں میں تو متعین ہوتے ہیں, تو بعض نے یہ کہا کہ اس میں ہوا کے خاص رخ ہوتے تھے, اس کی وجہ سے وہ بھٹیوں سے کام لیتے تھے, اور شاید کوئی کھنڈرات وغیرہ بھی اب بھی موجود ہو خلیج عقبہ کے شمال میں, واللہ اعلم. اردو والوں نے ترجمہ تو لفظی کیا ہوگا,
اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر,
بس یعنی اس کو صبح کا سفر ایک مہینے کا ہوتا تھا اور شام کا سفر ایک مہینے کا ہوتا تھا. ترجمہ تو ہے یہی, اب آگے میں نے جو کارنے اس کے لیے تفسیریں پڑھے. ذکر ان کے محاورے کے اعتبار سے کیا ہے, اور ہوا ان کے کیسے تھی اتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ضرور بتایا کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا تھا. اب یوں تو مسخر کرنا, چاند سورج ستارے ہمارے لیے مسخر کیے ہیں لیکن ہماری مٹھی میں تو نہیں ہوتے. مسخر کرنے کا اگر وہ مانا تو وہ ہوا سے کوئی کام لیتے ہوں گے, جس کی ایک صورت یہ بتائی گئی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, یہی لفظ آ رہا ہے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے بہایا اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ. اب یہ بھی لفظی ترجمہ یوں ہے, اصالا یسیلو, سالا یسیلو میں نے بہنا, سین یہ لام, سیل سیلاب کو کہتے ہیں, بلکہ سیل آب تو آدھا عربی آدھا فارسی لفظ ہو گیا ہے, ورنہ اصل لفظ سیل ہی ہے عربی میں, ابھی اسی صورت میں آئے گا.
اس میں اصالا تو یہ کہ لکھی جائے گی کیونکہ
کیا
مزید فی میں تو واو یہ میں بدل جاتی ہے,
ہاں
تو اصالا میں,
ہاں اصال ہی بنا, نہیں نہیں نہیں, باب افعال میں تو حذف ہو جائے گی نا, سے اصل میں تو ہے نا اسیلنا, دیکھیں یہ فعل ہے افعلنا اسیلنا, یہ کی زبر دی سین کو, اور سین کے الف کو اگر آپ اوپر لے جاتے ہیں اصالنا, آگے ہے ساکن الف گر گیا,
لیکن پہلے
سے اصالا جو لکھیں گے, ہاں سین الف سا ہی لکھیں گے وہ, یا تو لام کو ملا کے لکھیں نا, سین الف سا ہی لکھا جاتا ہے اصالا, یعنی آپ کا مطلب یہ کہ سین یہ کا دندانہ دے کے لکھے, نہیں سین الف سا ہی لکھا جاتا ہے. یہ تو سب میں ہے اس طرح سے, کیونکہ وہ درمیان میں آتا ہے نا, اس میں فرق نہیں کیا جاتا. قوالا ہو تو اقالا, قواما اقاما, اس میں بھی الف, اور جو یہ والے ہوں اس میں بھی وہ الف کی طرح ہی لکھا جاتا ہے, باب افعال میں تو یہی ہوتا ہے. تو اصل نہ ہم نے بہایا اس کے لیے, عین القطر اس کا مفعول ہے, عین کے میں نے چشمہ, اور قطر کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو, افرغ علیہ قطرہ سورت کہف میں آپ نے پڑھا تھا, پگھلے ہوئے اور خاص طور پر تانبے کو, تو اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا, یوں کہہ لیں. اب یہ بہایا اور تانبے کا چشمہ, یہ بھی پھر لفظی ترجمہ تو نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی چیز تھی کہ تانبا ان کے لیے یوں تھا جیسے گویا کہ چشمہ ہی مل جائے بہتے ہوئے کا, یعنی تانبے کے گلانے کا کوئی ان کے پاس تھا کام, اور یہ آگے جیسے آ رہا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے تانبے کو پگھلا کر حضرت سلیمان کے زمانے میں, یہ تھا, اور انہی بھٹیوں کے کچھ نشانات ملتے ہیں, اور وہ خاص ہوا کے اس زمانے میں تو یہی تھا نا, دھوکنی جو ہوتی ہے وہ نیچرل ہوا سے کام لیا جاتا تھا, ان کو ایسے رخ پہ رکھا ہوا تھا کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ کام لیتی تھی, ہوا سے کام لیا, چکیاں ہوا کی چلتی ہیں, وہ بھی کوئی اس طرح سے لیا ہوا ہوا سے کام, اللہ میں بہتر جانتا ہے. وَمِنَ الْجِنِّ, اور جنوں میں سے من, وہ بھی تھا جو کہ, اور جنوں میں سے کوئی وہ بھی تھے جو کہ یعنی جنوں میں سے کچھ وہ تھے. جن کا معنی یہاں وہی ہے جو عرب لوگ جن کا معنی سمجھتے تھے کہ غیر مرئی مخلوق ہے. یہ جنہوں نے دیہاتی اور بدوی مراد لیا ہے وہ ہر جگہ جن پہ فٹ نہیں آ سکتا. کسی نے جراثیم مراد لیا, کسی نے کچھ. حتیٰ کہ عجیب بات یہ ہے کہ اب عرب بھی گھبرا کے, حالانکہ ان کا اپنا محاورہ شعروں میں, ان کے کلام میں, کلچر میں جن کا لفظ انہی سے تصور لیا اور قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا جیسے عربوں کا تصور جن کا تھا, وہ سمجھتے تھے جن کیا چیز ہے. لیکن اب عرب بھی بس وہ ذرا ریشنل ہو گئے. میں نے ہوسٹن میں ایک سعودی عرب کے لڑکے کا طالب علم کا مقالہ دیکھا. وہاں پہلے سعودیہ کا دفتر تھا اور جتنے پی ایچ ڈی ایم اے وغیرہ کے مقالے امریکہ میں سعودی لکھتے ہیں تو ان کی وہاں ایک کاپی رکھی ہوئی تھی. بہت بڑی لائبریری تھی, اتنا بڑا کمرہ تو ہوگا جو اس سے ہی بھرا ہوا تھا. تو میرے جو میزبان تھے انہوں نے کہیں دیکھے ہوئے تھے, پر میں نے وہ نکال کے دیکھا مقالہ. جنوں پہ پی ایم اے کا کوئی مقالہ کسی نے لکھا تھا وہاں, اور اس نے انکار کیا سب کو. وہی سر سید اور پرویز والے خیالات کہ یہ وہ ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کہ اس لیے کہ یورپ والے امریکہ والے یہ کہتے ہیں تو چلو یوں ہی کر دو. حالانکہ اور کوئی کرے تو کرے, عرب تو ہرگز اپنے کلام سے منحرف نہیں ہو سکتا کہ ان کی زبان سے ہی تو یہ لفظ اور یہ تصور آیا. دوسرا کوئی منع کرے تو کرے. تو جو کوئی وہ مخلوق ہے جن نے جس کا آگ سے پیدا ہونا اور بعض باتیں قرآن نے بیان کی ہیں, وہ تھے میا عمل بین یدہ, جو کہ عمل کرتا تھا اس کے سامنے, یعنی کام کرتے تھے اس کے سامنے. یدہ بین یدہ, اس کے دونوں ہاتھوں کے آگے, یعنی اس کے سامنے. بِإِذْنِ رَبِّهِ, اس کے رب کے حکم سے. یہ بِإِذْنِ رَبِّهِ بھی اس کی کوئی غیر معمولی چیز کو بتاتا ہے. ماس دیہاتیوں کو کام پہ لگانا بِإِذْنِ رَبِّهِ کیا اس کا بیان کرنا تھا. دیہاتیوں تو ویسے سعودی عرب والے لائے ہیں, وہ جو انہوں نے رکھے ہیں نا خانہ کعبہ کے دروازوں پہ دربان کے اندر کسی کو نہ جانے دے. واقعی وہ کہیں دور کے صحرا کے آدمی لائے ہیں. تو وقت خدا ان میں انسانیت نام کو نہیں ہے, بالکل جنگلی جانور رکھے ہیں. کوئی نرمی یا کچھ ایسا وہ ہرگز نہیں کرتے, بس گوا کو حکم کے بندے ہیں. سستی کرنی آ رہی ان کے ساتھ مزہ دار ہے. تھوڑی تنخواہ پہ شہروں میں سے تو نہیں آتے ہوں گے, کئی سہرائی آدمی لائے ہیں جو ان کو وہاں رکھا. تو اس طرح سے یہ سہارا کی چیزیں جو بھی تھی جن کام کرتے تھے حضرت سلیمان کے ہاتھ پر, یہ ستارہ پارے میں بھی ذکر آیا ہے ویسے, اور وہاں بھی آیا تھا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, کہ اصل نگرانی ہم کرنے والے تھے. اور یہاں آ گیا ہے وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, جو ٹیڑھا ہوا ان میں سے ہمارے حکم سے, یا ہوگا یا ہوا من شرطیہ ہے, جو بھی ٹیڑھا ہوا. زاغ یا زیغ پڑھا ہے آپ نے, فام الذین فی قلوبہم زیغ اذ زاغت, ابھی سورت اللہ عذاب میں پڑھا تھا نا, اذ زاغت الابصار, آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی. تو زاغ یا زیغ ٹیڑھا ہونا, اور ان کے سلے کے ساتھ آئے تو حکم سے انحراف کرنا. ان کے معنی میں بھی, ان کا جہاں بھی سلا اس میں انحراف کا معنی ضرور ہوتا ہے. وَمَنْ يَزِغْ عَنْ أَمْرِنَا مِنْهُمْ, جو کوئی ہمارے حکم میں سے ٹیڑھا ہوا یعنی نافرمانی کی, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ سَعِيرٍ, اس کو ہم چکھائیں گے. یہ بھی جواب امر ہے, عذاب کا یُذِقْهُ, اصل میں نُذِقْ ہے ذال واو قاف سے, نُذِقْ کا بنا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, جہنم کے عذاب میں سے. یوں بھی پھر یہ جنوں کے بارے میں کہ وہ اللہ کے حکم کے ماتحت وہاں کام کرتے تھے, یہ بھی بیان ہوا ہے. یعملون لہ ما یشاء, وہ کرتے تھے اس کے لیے, یا یعملون بناتے تھے, یصنعون کے معنوں میں ہے. یعملون لہ, اس کے لیے بناتے تھے, ما یشاء, جو کچھ کہ وہ چاہتا, من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب, یہ من بیانیہ ہے, یعنی از قسم سو 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 سو, یہ جو ہے نا یہ چیزیں بناتے تھے. پہلی چیز ہے محاریب, محراب کی جمع ہے غیر منصرف, من کے باوجود زبر آئی ہے اسی لیے آخر پر. محاریب محراب کو کہتے ہیں. محراب ویسے تو حیرے بے سے ہی وہ اس میں آلہ کا وزن ہے, لیکن اس کے مخصوص معنی ہوتے ہیں. اور ایک معنی پرائیویٹ کمرے, یہ لیا گیا ہے عبادت گاہ میں ہوں جن میں مراقبے کے لیے الگ بیٹھتے تھے لوگ, جیسے وہ زکریہ کا آیا نا حضرت زکریہ کا, زکریہ المحرابا, وہ ان کمروں کو کہتے تھے. یہ ہمارے ہاں محراب مسجد کے لیے ایک اصطلاح ہے, سامنے جو حصہ ہوتا ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے, لیکن وہاں محراب اس قسم کا کوئی تصور نہیں تھا. وہ کمرے ہوتے تھے جن میں لوگ بیٹھتے تھے اپنے الگ اور عبادتیں کرتے تھے, اس کو محراب کہتے تھے. اور اس لحاظ سے یہ پرائیویٹ کمرے کیا جا سکتا ہے اس کا ترجمہ، اور یا بڑے کمرے مراد ہوں تو پھر شاہ صاحب نے قلعے کر دیا ترجمہ، یہ ویسے اصل لفظ کا ترجمہ نہیں ہے قلعے، مضبوط کمرے آپ کہہ سکتے ہیں الگ. ہاں ان کے ہوتے تھے عبادت گاہوں میں، جیسے یہ ہمارے بھی ساتھ مسجدوں درباروں کے کمرے بنے ہوتے ہیں کہ جو اس میں رہتا ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر وہیں اپنا نماز. یہ یہودیوں کے ہاں بھی تھے، تو زکریہ علیہ السلام کے سلسلے میں جس محراب کا ذکر آیا وہ تو وہی ہے، اور ہمارے ہاں محراب اس الگ کمروں کو نہیں کہتے. ہاں وہ تو حجرات ہوتے ہیں ہمارے ہاں. بہرحال یہاں محاریب کو کمرے ہی مراد ہیں، مضبوط قسم کے ہوں گے، ان کو محراب کہا گیا ہے. اردو والوں نے کمرے کیا ہے، قلعے کیا ہے، قلعہ اس کا لفظی معنی تو نہیں ہے، مضبوط کمرے سے انہوں نے مراد لے لیا ہے شاید. وتماثیل تمثال کی جمع ہے، بت کو کہتے ہیں اسٹیچو جسے آپ کہیں، تو وہ مختلف صورتیں بناتے تھے. اب یہ قرآن مجید میں بالکل واضح ہے کہ اس کا مطلب ہے اسٹیچو بنتے تھے اور وہ لوگ بناتے تھے، اور شاید تانبے کے بھی بنتے ہوں، مغرب یورپ وغیرہ میں تو پھر عام رواج رومن امپائر اور بلکہ یونانیوں کے زمانے تک سے چلا آتا ہے. تو بعض نے اسی سے کہا جی بت بنانا اور یہ جو ہے نا اسٹیچو وغیرہ بنانا اس کا ثبوت نکلتا ہے اس سے کہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان بناتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ یہاں سے تو ثبوت نکلتا ہے، لیکن وہ پھر شرح من قبل نا والی بات ہے کہ شرح من قبل نا وہی معتبر ہوگی جس کی ہماری شریعت نے منسوخ نہ قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر منع فرمائی ہے، اس لیے اگر یہ حکم تھا بھی تو منسوخ ہو گیا. آخر شراب بھی تو ایک حرمت سے پہلے پی جاتی تھی نا اسلام میں، تو جب حرام ہو گئی تو حرام ہو گئی، اس لیے ہماری شریعت نے اس کو منسوخ قرار دیا ہے. حضرت سلیمان کے زمانے تک ہوگا. خوبصورتی کے لیے مجسمے بنانا اور ڈیکوریشن کے لیے یہ اس زمانے میں ہوتا ہوگا، اور پھر یہ لیگیسی شاید اس طرح سے ہی چلی یورپ وغیرہ میں. تو وجفان کل جواب ہے، یہ بھی تو یہاں اتنے لوگ کرتے ہیں نا، یہ جو وینس ہے ایک ننگی عورت بنی ہوتی ہے، عام مجسمے گھروں میں پڑے ہیں. ہمارے یہاں سلطان احمد روڈ پہ ہمارے گھر کے پاس ایک دکان کسی نے خریدی، خدا جانے وہ کہاں جا کے بیچتا تھا، وہ پلاسٹر کے سارے وہ وینس کے مجسمے بنا بنا کے وہ پتہ نہیں سینکڑوں اس کی دکان میں پڑے ہوتے تھے. پھر آگے اس کو فنیشنگ ٹچ دیتے ہوں گے، کہیں بیچتے ہوں گے، بعد میں وہ یہاں سے دکان لے گیا. وجفان کل جواب ہے، تماثیل بھی من پر اس کا ہے عطف، من تماثیل، یہ بھی غیر منصرف جمع ہے. جفان جو ہے یہ منصرف جمع ہے، جفان جفنتن کی جمع ہے. جفنتن مادہ جیم فے نونی ہے، اور جفن کہتے ہیں تھالی یا تشت کو، پلیٹ بڑی جو ہو نا، اسے ہم تشت کہتے ہیں عموماً، لگن بھی کہتے ہیں، فارسی میں تشت کہتے ہیں نا، فارسی میں لفظ تشت ضرور ہے، تشت از بام نہیں ایک محاورہ اردو میں، تشت از بام تشتری پلیٹ ہی سمجھیے، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے، ظاہر ہونا، بام ہوتا ہے نا چھت، چھت سے آپ جو گرائیں تشت اس کی کتنی دھماکے کی آواز آئے گی یا کھڑ ہوگی، اس طرح سے پھر کھلم کھلا ظاہر ہو جانے کو کہتے ہیں نا تشت، تشت از بام ہونا. مجھے بعد سے بات یاد آتی ہے، سلطان کون سا تھا، اس کے نجومی تھے، نجومی تو دربار میں رکھے ہوئے تھے، بادشاہ عام طور پر یہ سارے پمسٹریوں پمسٹ کو دکھاتے تھے، بھٹو بھی اور سہروردی بھی اور یہ بھی خدا جانے کس کو دکھاتے ہوں گے کہ کتنے دن کرسی ہے نصیب میں. تو نجومی دربار میں ہوتے تھے، لیکن وہ بادشاہ نجومیوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا تھا، کہتا تھا یہ فضول بات ہوتی ہے. اب بادشاہ یہ مانتا نہیں تھا، ویسے وہ جو نجومی تھا منوانے کی کوشش کرتا تھا. تو ایک دن اس نے کہا جی میں ایک اجازت آپ سے چاہتا ہوں، ایک کام کریں. ٹھیک ہے، ہاں بادشاہ یہ کہتا تھا کہ اگر معلوم ہو بھی جائے کہ پرسو فلاں کام ہونے والا ہے تو کیا پھر نجوم کے ذریعے سے وہ ٹل بھی سکتا ہے؟ وہ کہتا تھا ٹل نہیں سکتا. اس نے کہا پھر تو نجوم بالکل فضول علم ہے، پھر کیا ضرورت ہوئی اس کی. اچھا اس کا جواب نجومی کے پاس کوئی نہیں تھا. ایک دن اس نے کہا حضور ایک بات مانے کہ کل جب دربار میں آپ بیٹھے نا تو دو چار نوکروں کو کہیں کہ وہ تشت لے کر اوپر کہیں اوپر والی منزل جو بالکونی تھی اس میں کھڑے ہو جائیں، اور پھر آپ کے اشارے پر وہ اچانک پھینکے حال میں، اور بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتا، اور یہ آپ اپنے تک رکھیں اور ایک مجھے معلوم ہو اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ کیا ہونا. उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन दरबार में 5-10 नौकरों को ऊपर तख्त दे के खड़ा कर दिया, और जब सारे लोग आराम बैठे थे एकदम जो गिरे तो जनाब भागड़ पच गई, उन्होंने सोचा कोई धमाका हो गया वो तो भाग निकले। अब उसने कहा कि देखिए हजरत, नजूम का सिर्फ इतना फायदा है कि आपको और मुझे पता था कि धमाका होने वाला है, हम दोनों इत्मीनान से बैठे रहे हैं जी। इनको नहीं पता था तो ये अंधा अचानक परेशान हो गया, बस नजूम का इतना ही फायदा है कि अगर पता चल जाए कि कल कोई चीज होने वाली है तो हम उसके लिए पहले से ज़हनी तौर पर तैयार होंगे बस। तो वो लफ्ज मुझे याद है, तश तस बाम, छत से थाल गिराना, वो चूंकि आवाज पैदा करता है तो उससे फिर ये मुहावरा निकला। जिफान कल जवाब है, जफना तुन की जमा प्लेटे, या प्लेट तो ना कहिए, बड़े बड़े तश्त होते थे क्योंकि आगे कुरान ने कहा कल जवाब है। जवाब जमा है जाबिया की, यहां याद रखिए, एक तो होता है जीम वाव बे का भी जवाब, जीम वाव बे उससे भी जवाब आता है, फमाकाना जवाब कौमी ही जो उर्दू में इस्तेमाल होता है आंसर के मानों में, उसका मादा जीम वाव बे होता है। यह है जबा यजबू या जबा यजबी, जिससे इजतबा और मुजतबा के लफ्ज निकले हैं। जबा यजबू या जबा यजबी का असल मन होता है टैक्स जमा करना, कलेक्ट का करना। उससे फिर जाबिया का लफ्ज, क्योंकि उसमें पानी जमा होता है, जाबिया तुम कहते हैं पानी के बड़े हौज को। याद रखिए जीम बे वाओ से या जीम बे ये से जब आप बनाएंगे इसम फाइल मुअन्नस तो बनेगा ना जाबियतुन फाइलतुन, ये ही बन जाएगी, वाओ है तो भी ये बनेगी, ये है तो भी ये रहेगी। हाँ तो उस जाबिया कहते हैं पानी के जो बनाया गया हो हौज बड़ा। तशबीह देने के लिए ये कहा होगा शायद, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो इस लिहाज से उस जाबिया की जमा है जवाबी। याद रखिए ये असल जमा है जवाबियुन, सही देखें तो जाबियतुन की जमा जवाबियुन, जैसे जारियतुन की जमा जवारियुन होती है, और वो भी कुरान में जवारी आया है। इस तरह से सानी की जमा नहीं सवानी, वो मसना की जमा है मसानिया। तो याबिया असल में है जवाबियुन, फिर जवाबियुन को पढ़ेंगे जवाबिन, ये चाहे रखे या ना रखे, फिर जब जवाबिन पे अलिफ लाम लगेगा तो बनेगा अल जवाब। इस बे की जेर की वजह क्या है, याद रखिए का की वजह से ये नहीं है, ये अगर का ना भी होता तब भी अल जवाब ही होता, ये काफ की वजह से मजरूर नहीं है कि जवाब का लफ्ज था और जवाब उन जवाब इन जवाब, धोखा लगता है ऐसे इराब में गौर कीजिए, लगता है कि शायद जवाब उन जवाब इन है, अलिफ लाम लगा शुरू में काफ लग गया अल जवाब हो गया, नहीं ये लफ्ज है अल जवाबी, यानी वो जवाब इनका जवाबी। हाँ नसब में जवाबिया हो जाएगा, ये अगर इसकी नसब आए ना फिर ये हो जाएगा अल जवाबिया। तो उस पर लगा कल, तो जैसा रफा में रहना था जैसा जर में होना था, जवाब रफा और जर तो एक जैसी होती है ना, इनकी जो मोतल लाम होते हैं, तो इस वजह से ये बे की जेर है, वो ये गिर गई है, और बे की जेर उसकी यादगार है कि यहां से कि ये गिरी है, ये वो है जवाब हौजों की मानिन, और तश्त बताते थे बड़े बड़े हौजों की मानिन। व कुदूर रासियातन, कुदूर भी नसब में आया मेन की वजह से, कुदूर जमा है किद्र की, किद्र हांडी को भी कहते हैं, यहां फिर बड़ी देगे मुराद ले लें। रासियातिन या आपने पहाड़ों के बारे में लफ्ज पढ़ा था ना रवासिया, वही मादा ये रसा यरसू, मादा इसका रेसीन वाव है असल में, रसा यरसू के मैंने होते हैं जमीन में या किसी जगह गढ़ जाना, पक्का टिकाना कर लेना, इसी से जहाज के लंगर को मिरसात कहते हैं। तो रासिया उससे इसम फाइल हुआ रसा यरसू से गढ़ने वाला, और मोनस बना रासियतुन, फिर उसकी जमा आई सालिम रासियात, कुदूर रासियात, यानी ये लफ्ज वाहिद भी हो सकता था, कुदूर रासिया भी हो सकता था, अरबी ग्रामर के नुक्ता नजर से वाहिद मोनस या जमा मोनस जो भी हो, यहां जमा मोनस आया है। गढ़ जाने वाली देगे, यूं कर ले तर्जमा, फिर मुराद ये हुआ कि ऐसी देगे जो एक ही पर जगह पड़ी रहती थी, उनको हिलाना उठाना दूसरी जगह दुश्वार या नामुमकिन था, जैसे अजमेर साहब की देग हो है ना, वहां को कहते हैं बड़ी देग है जिसमें से वो सीढ़ी में उतर के चावल उतार निकालते हैं, या कोई तो ऐसी बड़ी देगें होंगी होती होंगी कोई। इन चीजों का तसव्वुर मिलता है कि ये وہ گرینجر یا سپلینڈر جو تھے نا حضرت سلیمان کے دربار کی وہ کیا تھی. اور یہ تو ناصر خسرو کا میں پڑھ رہا تھا سفر نامہ, اس زمانے میں بھی اس نے لکھا, اور اب بھی ایسی چیزیں شام میں فلسطین میں جو حضرت سلیمان کی حکومت کا دور جو علاقہ ہے اس میں سنگ مرمر کے اور پتھروں کے عجیب و غریب ستون ناتراشیدہ پڑے ہیں. حیران ہوتا ہے آدمی یہ کہاں سے آئے کیسے پڑے, ان کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. بعض جگہ ایسی جگہ بھی ستون ہے کہ بھئی چلیے کوئی بلڈنگ ہوتی اور کھنڈر پڑے ہوتے تب بھی بات تھی, وہ بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں بعض مضامین اس طرح کے آئے ہیں کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے یا تو نہیں معلوم ہوتے یا انسانوں نے بنا کے ان کو اس طرح کہاں چھوڑ دیا. ناصر خسرو تو لکھتا ہے کہ ارد گرد کوئی پہاڑ بھی نہیں ہے, خدا جانے وہ چٹانے آئی کہاں سے ہیں, لیکن شام میں بہت جگہوں پر سکیٹرڈ اس طرح کے ستون وغیرہ پائے جاتے ہیں. اور یہ اب بھی ڈائجسٹ رسالوں میں اس قسم کے مضمون آئے ہیں, غالباً شام میں ایسی چیزیں ہیں. بعض لوگوں کی ایک ایکسپلینیشن یہی ہے کہ وہ حضرت سلیمان کے شاید اس کام کی یادگار ہے. مرسات مرسون ایک طرح کا لفظ ہوگا نا, مرساواتن, یعنی اس میں آلہ اس کو گاڑنے والی چیز, اس طرح سے مرسا وہ قرآن میں آیا ہے نا, مجریہا و مرسا. وہاں عرصہ یورسی کا مفعول ہے اور ظرف ہے, وہ جگہ جہاں وہ اپنا لنگر ڈالے گا. مرسا تو اس میں مفعول ہے, ظرف لنگر ڈالنے کی جگہ. مرسات غالباً اسے کہتے ہیں جسے آپ انگریزی میں اینکر کہتے ہیں. اعملوا آل داود شکرا, عمل کرو اے آل داود شکر کا, لفظی ترجمہ ہے. آل داود لام کی زبر اس کی نصب کی علامت ہے, اور نصب ہے منادا مضاف ہونے کی وجہ سے, یعنی یا آل داود. جب منادا مضاف اس طرح سے ہو رہا تو یا لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی, خود بخود سمجھا جاتا ہے. اے آل داود تم شکر کرو, یہی ترجمہ اردو میں کریں گے, یعنی ہم نے کہا کہ تم شکر سے کام لو. وقلیل من عبادی الشکور, اور بہت تھوڑے ہوتے ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار. دیکھیے قلیل من عبادی اصل میں تھا من عبادی قلیل شکور, یوں کچھ ہوتا ترجمہ, میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہوں. تو الشکور مبتدا اصل میں یا خبر کر لیں معرفہ, اس کو بعد میں لائے ہیں, اور تھوڑے ہیں خبر پہلے مغربل کے مقدم ہو گئی ہے. اور یوں ہوگا الشکور من عبادی قلیل, یوں تھا تو اس خبر کو پہلے لے گئے ہیں کہ شکر گزار میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اور اس کو لانے کے لیے بھی کہ فاصلہ کے لحاظ سے بھی شکور بعد میں آیا اور قلیل ان پہلے لائیں تو اس سے زور بھی ہو سکتا ہے. بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہوتے ہیں. الشکور کو اگر اللہ زی لگائیں, کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نا اللہ زی کا معنی بھی دیتا ہے, تو اس طرح سے یوں بھی بن سکتا ہے وقلیل من عبادی الذین یشکرون, گویا کہ یوں اللہ زی کی اللہ زین کے معنی میں آ جاتا ہے. فلما قضینا علیہ الموت, پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کر دیا. یہاں یہ علیہ کی ضمیر حضرت سلیمان کے لیے ہے جن کا ذکر اوپر چل رہا ہے. ما دلہم علی موتہ, تو نہ دلالت کی اس کی موت پر, یعنی خبر نہ دی, دل یدلو آگاہ کرنا دلالت کرنا گائیڈ کرنا. الا دابت الارض, مگر زمین کے جانور نے, لٹرل ٹرانسلیشن تو دابا کا ہم پڑھ چکے ہیں, جانور کوئی کہتے ہیں ہر طرح کے جاندار پر بولا جاتا ہے. دب یا دبو رینگنا, اصل بنیادی معنی ہے رینگنا, چلنا حرکت کرنا. تو جو چیز بھی حرکت کرتی ہے وہ دابا کہلا سکتے ہیں, چاہے وہ کیڑا ہو چاہے وہ ہاتھی ہو, بنیادی معنی یہ ہے. اس کے مختلف عربی میں استعمالات ہیں, بعض دفعہ گھوڑے کھوتے وغیرہ کو بھی کہتے ہیں. وہ آپ نے پڑھا تھا اخرجنا لہم دابتا من الارض تکلمہم, وہ بھی کسی جانور کا ذکر ہے. کیا تھا اس میں؟ بس جانور کا ذکر ہے. یہاں بھی لفظ تو ہے دابت الارض, زمین کا جانور, اور پھر مراد لیتے ہیں دیمک یہاں, کیونکہ آگے آیا تاکلو من ساعتا, جو کہ کھاتی تھی. تاکلو مونس آیا دابا کی وجہ سے, اردو میں ترجمہ مذکر سے کریں گے تو پھر تاکلو کا بھی کریں گے, کھاتا تھا, فعل تو مؤنث ہے. من سا آتا, من سا کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کا اصا یا ٹیک لگانے والی لکڑی. اصا کے, اصا خود عربی لفظ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آیا ہے, لیکن من سا بھی انہی معنوں میں آتا ہے، مادہ اس کا نون سین حمزہ ہی ہے، جس کے لفظی معنی تو ہیں پیچھے ڈالنا، مؤخر کرنا. سورۃ توبہ میں آپ نے پڑھا تھا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، پیچھے ڈالنا. اسی سے وہ حدیث میں لفظ آتا ہے وینسا لہ، کچھ ایسا آتا ہے حدیث میں، اور اس کا معنی جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو. اچھا ربا النسیہ آپ نے شاید پڑھا ہو حدیث میں، ربا الفضل اور ربا النسیہ، وہ نسیہ یہی نف آئی ہے، یہ کو حمزہ کو یہ میں بدلتے ہیں، یعنی نسیہ ربا النسیہ یہی ہے نا کہ چھ مہینے بعد میں 100 کے 110 لوں گا، اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں نا. اور وہ ربا الفضل یہ ہے کہ وزن زیادہ دیا جائے، دو من کے بدلے جی ڈیڑھ من دیں گے یا کچھ، دونوں چیزوں کا حدیث میں ذکر ہے. بہرحال نون سین حمزہ مادہ کا معنی ہے پیچھے ڈالنا، مؤخر کرنا. پھر اس سے یہ اونٹنیوں وغیرہ کو ہانکنے کے لیے کوئی جو لٹھ وغیرہ استعمال کرتے تھے اس کے لیے من سا اتون کا لفظ آتا ہے، یعنی ہے تو یہ اسم اعلی ہی، نس آتے اسم اعلی ہی ہے نا، پیچھے ہٹانے والا، تو وہ بھی کوئی ڈنڈا وغیرہ ہی ہوتا ہوگا جو خاص اونٹ والے رکھتے ہوں گے، اونٹ والوں کے خاص بھی تو ہوتے ہیں نا آلات، جیسے وہ درختوں سے اوپر نیچے لٹکانے والے وغیرہ. تو منسا بنیادی طور پر عربی میں وہ اونٹوں والوں کے آلے سے لیا گیا، لیکن میں نے اس کا لاٹھی کیا جاتا ہے، عصائے سلیمان یہی کیا ہے انہوں نے ترجمہ، کہ وہ عصائے سلیمان کو کھاتے جاتے تھے. اب یہ اس سے کیا مراد ہے، عصا تھا یا کس جگہ، گویا کہ ان کی موت کا کسی وجہ سے پتہ نہیں چلا، پھر اس کی تفصیل کی جاتی ہے کہ وہ بالکل بیٹھے بیٹھے ہی گویا کہ ان کی جان نکل گئی اور وہ کام میں لگے رہے کہ سلیمان بیٹھا ہے، واللہ عالم اس یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور ایک یہ پارا اور ایک وہ ستارواں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں جتنی یہ روایتیں ہیں یہ واقعی بہت عجیب و غریب ہی ہیں. ہاں عجیب و غریب ہی ہیں. ہم نے جس طرح سے قرآن نے بیان کیا ہے ٹھیک ہے، قرآن میں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ قدرتوں کا بیان ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نیکی کا ذکر ہے. یاد رکھیے اسما خرا جب وہ گر پڑا، یہ بھی ضمیر فاعل جو حضرت سلیمان کے لیے ہی ہے. تبینۃ الجن، اب یہاں تبینۃ کے ورب پہ غور کیجئے، تبینۃ عام طور پر فعل لازم آتا ہے، واضح ہو گیا. قد تبینۃ الرشد من الغی، یہ واضح کر دینا کے معنوں میں بہت کم چونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے عجیب لگتا ہے، لیکن ہوتا ہے. اوضحہ، واضح کر دیا اس نے، ان معنوں میں آتا ہے یہ، یعنی لازم متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تبینہ میں نے واضح ہو گیا اور تبینہ میں نے واضح کر دیا. اب یہاں یہ متعدی معنوں میں ہے، تبینۃ الجن، جنوں نے واضح کر دیا، یعنی پھر میں نے مراد یہی لیتے کہ جنوں پر یہ بات واضح ہو گئی. ان لو کانوا یعلمون الغیب، یہ بات کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المحیط، تو وہ نہ رہتے اس ذلیل کن سزا میں جو ان کو پابند کیا گیا تھا یا کچھ. اس سے پھر وہ معنی نکالا کہ وہ زندہ سمجھتے رہے اور کام کرتے رہے، انہیں یہ بھی نہ پتا چلا کہ یہ تو زندہ نہیں ہے. تو جن، اصل بات جو ہے کہ جن کوئی غیب ویب نہیں جانتے، لہذا جو جنوں وغیرہ کے عامل ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں یہ سب بکواس ہے. مضمون تو قرآن مجید کا یہ ہے بیان کرنا، باقی سلیمان کا اور ان کا قصہ کیا تھا، چونکہ ان کے ساتھ جنوں کی ایسوسی ایشن ہے اور جنوں کو بلکہ سلیمان کے مرید سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس سے کام لینے کے والے یہ جو عامل وامل ہے کام کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کا انکار کیا کہ جن بھی کوئی غیب ویب نہیں جانتے کہ وہ کوئی بتا سکے. لقد کان لسبئن، یہ آگے مضمون ہے، ہا اہل سبا کے لیے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سبا کا ویسے ذکر ایسوسیشن ہے وہ ملکہ سبا کی وجہ سے، لیکن یہاں ویسے بیان کیا ہے، پتہ نہیں اس نسبت سے یا کچھ ملکہ سبا کا ذکر تو نہیں آیا. لقد کان لسبئن فی مسکنہم آیتن، سبا والوں کے لیے، لسبئن سبا کے لیے، سبا کسی آدمی کا نام کہتے ہیں تھا، پھر ایک علاقے یا ایک شہر کا نام بھی سبا آیا ہے. سبا علاقے کا نام ہے، شہر کا نام نہیں ہے، اور اس کا مشہور شہر مارب تھا جس کے کھنڈرات اب بھی صنعاء سے مشرق کی طرف ہیں یمن میں. سبا سے مراد سما والے ہیں، جیسے کہیں مدینہ یا کچھ اور مراد ہو اہل مدینہ. تو سبا والوں کے لیے یا قوم سبا کے لیے، سبا قوم کا نام بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایک علاقے کا نام بھی اور اس میں رہنے والے لوگ بھی سبا نیشن کے لحاظ سے ہوں، تو اس سبا قوم کے لیے ان کے ٹھکانوں میں فی مسکنہم ان کے ٹھکانے میں واحد آیا لفظ فی مساکنہم نہیں ہے, اس لیے مسکنہم سے مراد پورا علاقہ لیا جا سکتا ہے, کیونکہ انڈیویجولی ہر آدمی کا تو مساکن آنا چاہیے تھا نا, مسکن پوری قوم کا مسکن تو پھر علاقہ ہوگا. اس علاقے میں ایک بڑا نشان تھا, اس میں کیا اللہ کے نشان تھے, یہ آگے بیان کیا ہوا اس کی سرسبزی اور شادابی کو, کہ یہ بھی اللہ کے نشانات تھے, اور یمن ویسے بھی بہت آباد اور سرسبز علاقہ ہے قدیم زمانے سے. جنتان عن یمین و شمال, دو باغات ہیں, جنتان کا جو مبتدا معذوف ہے یعنی کانتا جنتان, یوں کر لیں کانتا جنتان موجودان, جنتان تو رفع میں ہے نا, دو باغات یعنی ہیں یا تھے, عن یمین و شمال دائیں سے اور بائیں سے, دو باغات دائیں اور بائیں سے, یا بظاہر میں نے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جدھر جائیں دو رویا باغات ہی باغات چلتے تھے, ادھر بھی باغ ہیں ادھر بھی باغ ہیں, اتنا شاداب علاقہ اور آباد علاقہ تھا. اس کو قرآن کریم نے ان مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے, جنتان عن یمین و شمال دائیں طرف بائیں طرف, یعنی وعن شمال دو باغات تھے یعنی باغات پائے جاتے تھے. کلوا من رزق ربکم, کھاؤ تم اپنے رب کی روزی میں سے, وشکروا لہ اور اس کے شکر گزار رہو, گویا کہ ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی, اور یہ کلو آیا ہے گویا کہ ان سے کہا گیا, ان کو اجازت دی گئی, یہ انداز ہے بیان کرنے کا, بجائے یوں کہنے کے کہ کانو یا کلو نے میرے رزق ربہم, کلو میرے رزق ربکم, تو قرآن کریم ہر چیز کو وہ اس طرح ایسوسیٹ اللہ کی طرف کر دیتا ہے نا. بلدتن طیبتن و رب الغفور, اب یہ دیکھیے یہ بھی دو خبریں ہیں اور مبتدا معذوف ہے, نکرہ آیا ہے دونوں صفت موصوف, بلدتن طیبتن یعنی بلدتکم بلدتن طیبتن و ربکم رب الغفور, یوں گویا کہ ایک مبتدا معذوف ہے, تمہاری بستی بڑی پاکیزہ ہے اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے, یہ تمہارا کا لفظ صفت موصوف سے پہلے مبتدا کے حذف ہونے میں ہے, اور ایسے موقع پر حذف وہ سمجھ جاتے ہیں. فاعرضوا, پس انہوں نے رخ موڑ لیا, منہ موڑا یعنی خدا کے احکام سے, کس چیز سے منہ موڑا بیان نہیں ہوا. فارسلنا علیہم, پیغمبروں کی تعلیم سے خدا کے شکر سے جو بھی کرا لے, فاعرضوا انہوں نے منہ موڑا, فارسلنا علیہم ہم نے ان پر بھیجا, سیل العرم, عرم کا سیلاب, سیل تو وہی ہے سال یسیل سیل بہنا, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا سیلاب, یہ دراصل سیل آب, فارسی اور عربی ترکیب مل گئی ہے, خود سیل کے معنی ہی سیلاب کے ہیں, تو فارسی والوں نے کیا سیل کے ساتھ آب ملا لیا, پانی کا گویا کہ سیلاب, تو سیل اور سیلاب ایک ہی چیز ہے. باقی رہ گیا لفظ عرم, عرم اصل میں کہتے ہیں ٹیلے کو, اور یہ اس کی جمع کوئی نہیں ہوتی لیکن یہ خود جمع کے معنوں میں آتا ہے, یعنی بہت سے ٹیلے کہیں ہوں تو انہیں آرم کہیں گے, بند باندھے ہوئے تھے انہوں نے, وہ ٹیلوں ہی میں کچھ ٹیلے تھے کچھ درمیان. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل, صدق اللہ العظیم. فاعرضوا, پس انہوں نے منہ موڑ لیا یعنی اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا, راہ حق سے منہ موڑا, اگرچہ کس سے منہ موڑا یہ یہاں بیان نہیں ہوا, کیونکہ اتا ہے نا فاعرضوا عن قضا و قضا. فارسلنا علیہم, پس ہم نے ان پر بھیجا سیل العرم, عرم کا سیلاب, عرم جمع کا لفظ ہے, ویسے اس کی جمع آتی نہیں لیکن یہ خود جمع کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, بہت سے ٹیلے یا بند جو ہوں ان کو عرم کہا گیا ہے عربی میں, تو اس لحاظ سے یہ بندوں کا سیلاب یوں کہہ سکتے ہیں, یعنی انڈیشن آف دا ڈیمز جو ہے نا وہ تھی, کیونکہ انہوں نے عرم کا لفظ قرآن نے انہی معنوں میں استعمال کیا ہے, اور انہوں نے بہت سا ایک نظام بنایا ہوا تھا ٹیلوں اور پہاڑیوں کے اندر, سد بنا کر ڈیم پانی کو روکتے تھے اور اس سے سیلاب کا اریگیشن کا کام لیتے تھے. سیل العرم اس کی طرف اشارہ ہے. ان کے صدر مقام کا نام مارب تھا جس کے کھنڈرات یمن کے مشرق میں اب بھی موجود ہیں, تو اس کی طرف قرآن کریم نے یہاں اشارہ کیا ہے. فارسلنا علیہم سیل العرم, یہ کھنڈرات سب سے پہلے 1843 میں یہ کہی ایک فرینچ گیا تھا ارنوڈ یا اس کو کچھ ایسا نام لکھا، اس نے ان کو دیکھا تھا، اور بعد میں اب شاید اور بھی لوگ جا رہے ہیں، موجودہ حکومت بھی ان کو کچھ، اب مرمت تو خیر نہیں ہو سکتا، اس زمانے میں کچھ مرمت کرانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن پھر کامیاب نہ ہو سکے، سلسلہ جو ٹوٹا تو ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی، اور یہاں سے پھر ان کے بیسیوں قبائل شمال کی طرف ہجرت کر گئے تھے، پورے کا پورا آبادی خالی ہو گئی ساری اور جنگل رہ گئے، انہی میں سے تھے وہ لوگ اوس اور خزرج جو مدینہ پہنچے تھے، انہی میں سے وہ لوگ تھے جو غسان بنو غسان جو اوپر بنو کلب کے حکمران تھے، انہی میں سے تھے وہ لوگ جو بنو لخم اور حیرہ اور عراق کے کنارے پر جو دو حکومتیں تھیں عربوں کی، یہ سب یہیں سے گئے ہوئے تھے، یہ جنوبی عرب کہلاتے تھے، اسی لیے بنو قحطان، اور جو بنو قحطان پاس ہے توہ کے ساتھ، اور جو شمالی عرب ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے وہ کہلاتے ہیں بنو عدنان، چنانچہ عدنانیوں اور قحطانیوں کے درمیان بڑی نفرت رہی ہے قبل از اسلام بھی، اور پھر بعد از اسلام بنو امیہ کے دور میں یہ بڑی ابری تھی، بالکل جیسے یہ ہمارے یہاں صوبائی اسبتی اسبیتیں ہیں اور یہ بہاری بنگالی کا ہے نا مسئلہ، اس طرح کا ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ ممتاز ہیں کیونکہ تہذیب کے اصل بانی وہ تھے جو جنوبی یمن میں، شمال میں تو کبھی کوئی باقاعدہ ایسا کلچر اور تہذیب اور حکومت رہی نہیں، تو وہ بہت اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے تھے، شمالی سمجھتے تھے کہ ہماری زبان بہتر ہے وغیرہ جو بھی تھا، تو وہ ان کے کھنڈرات وغیرہ اب بھی موجود ہیں، بلکہ اس پر بیشتر پر وہ چڑھ گیا ہے، رب الخالی کے جو ریت کے ٹیلے ہیں وہ آگے ان پہ اس کے کہیں کنارے پر انہوں نے یہ بنائے ہوئے تھے، اب آہستہ آہستہ ریگستان آگے پھیل رہا پھیل گیا ہے تو اس کی طرف اشارہ، اور یہ ایسے پھیل متفرق ہوئے کہ عربی میں ایک محاورہ ہے، کسی کو کہنا ہو نا تتر بتر ہو گئے جسے کہتے ہیں اردو میں، تو عربی میں ایک محاورہ ہے ذہبو ایدی سبا، وہ ایسے گئے جیسے سبا والوں کے سامنے کے لوگ چلے گئے تھے، یعنی عربی میں اس سے اس سیلاب کی تباہ کاری سے وہ ایک محاورہ پیدا ہوا ہے، تو ہم نے ان پر وہ عرم کا سیل، بندوں کا سیلاب، بند ٹوٹنے کا سیلاب بھیجا، بند ٹوٹنا، اور اس ارنوڈ نے لکھا ہے کہ کم از کم فلالم اس کا یہ کہنا ہے کہ 120 فٹ اونچے ڈیم تھے، 120 فٹ تو بہت اونچائی ہے ایک لحاظ سے، اتنے اونچے انہوں نے بند باندھے ہوں، کہیں وہ اس کے شکست ٹکڑوں سے اس نے اندازہ کیا، اور ڈیمز کی لمبائی چوڑائی بھی اس نے باز کی، وہ کچھ جو کھنڈرات سے معلوم ہوئی ہے وہ لکھی ہے، اس کے حوالے دیے ہیں اس نے عبداللہ یوسف علی نے اپنے ترجمے میں، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ زَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، اور ہم نے بدل دیا ان کے ان دو باغات کو جو ہر طرف دھرو یا باغات ہی باغات ہوتے تھے راستوں کے، دو ایسے باغات سے بدلا، یعنی اب دونوں طرف ایسے باغ نظر آتے ہیں جو زواتِ اکلن خمتن ہیں، زواتِ اسی جنت کے مطابق تسنیہ کا صیغہ آیا ہے، جو خمت میں نے ہے کڑوا، کڑوے بلکہ کڑوا بھی نہیں، خمت میں نے کڑوا ہٹ ہی ہوتا ہے، کڑوا ہٹ کا کھانا اور پھل، اور مراد ہے کڑواہٹ والا پھل، اور اکل ان کا معنی ذائقہ کرے تو بھی ہو سکتا ہے، پیداوار کرے تو بھی ہو سکتا ہے، گویا کہ کڑوے پھل والے باغات تھے اب، واصلن اور جھاؤ کے درخت تھے، وشین من صدرن قلیل، یعنی شین قلیل من صدرن، بیریاں تھیں ان کا بھی بہت تھوڑا بہت، بیری ایک ایسا درخت ہے کہ ڈومیسٹیکیٹڈ کہیے، یعنی پالا جائے اور کلٹیویٹ کیا جائے تو پھر تو اور شکل بن جاتی ہے، جنگلی ہو جائے تو پھر بالکل اور شکل ہوتی ہے، تو وہ جنگلی بیریاں ہی بن گئی وہاں، ایسے ریگستانوں میں اکثر ہوتا ہے، اس طرح وہ برباد ہوئے علاقے، اب تک یعنی حکومت کی کوششوں کے باوجود یمنی کے وہ علاقہ اس کو، یعنی 2000 سال ہو چکے ہیں 1500 سال، لیکن پھر وہ آباد نہیں ہوا، مسلمانوں کے علاقے میں بھی نہیں کوشش کی گئی، شاید موسم بھی بدل گیا ہو، ہو سکتا ہے اب سٹریمز کے رخ اور طرف ہو گئے اس وقت اور ہو، جو بھی وجہ تھی، لیکن اتنی اس کی وجہ سے رونق تھی، اور ویسے بھی یمن اچھا علاقہ ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کو یمن کے معنی ہی ہے برکت والا، یعنی اس علاقے کا نام جو یمن رکھا گیا ہے یمن کے معنی ہی عربی میں برکت کے ہوتے ہیں، عربی فلکسا غالباً لکھتے ہیں رومن، عربیا دی بلیسڈ ان معنوں میں، نام ہی اس کا یہ پڑ گیا تھا اس کی سبزی کی وجہ سے، پھر جنگل بنے تو ایسے بن گئے، وَالِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو جزا دی بوجہ ان کے کفر کے، بِمَا كَفَرُوا، مَا کو مصدریہ مانے بکفرہم، یہ وجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا یا ناشکری کر لے. ترجمہ وحل لجازی الا الکفور، اور کیا ہم دیتے ہیں جزا مگر ناشکروں کو. یہاں حل نافیہ ہے ایک طرح سے، یعنی وما لجازی الا الکفور، استفہامی استفہام انکاری کے معنی میں ہو تو وہ نفی کا معنی دیتا ہے. اور جازا یجازی باب مفاعلہ سے یہ لیا ہے لجازی، ویسے نجزی بھی ہو تو معنی تو وہی بنتا ہے، اور رسم الخط اس کو محتمل ہو سکتا ہے، لیکن قرات نجازی کی ہے. اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں، اور نہیں بدلہ دیتے ہم، یعنی مطلب یہ کہ اس طرح کا، الا الکفور مگر ناشکروں کو. کفور اسی لیے نسب میں آیا ہے، جیسے کہیں نجاز الکفورا. وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا قرا ظاہرتا وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے بنایا، جعلنا بینہم ان کے درمیان، وبین القرى اور ان بستیوں کے درمیان، التی جو کہ، بارکنا فیہا جو کہ یا جن میں کے کہیں، برکت دی ہم نے، فیہا ان میں یعنی جن میں، ہا کی ضمیر التی کے لیے ہے، اور بنایا ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان، یہ القرا جمع آیا ہے قریا کی، جن کو ہم نے برکت دی ان کے درمیان کیا بنایا، قرن ظاہراتن، یہ جعلنا کا مفعول ہے، قرن پھر جمع آیا ہے قریا کی، اور ظاہراتن اس کے جمع مکسر کی وجہ سے واحد آیا مؤنث. ظاہرہ کے لفظ ہی معنی ہوتے ہیں نمایاں، ظاہر یظہر ہو، نمودار ہونا، ظاہر ہونا، اس سے ظاہراتن ظاہر بستیاں. پھر ظاہر کا معنی کیا گیا ہے کہ اتنی قریب قریب ہو کہ بس بہت زیادہ فاصلے نہ ہوں، بالکل درمیان میں جنگل سہارا نہ آ جائیں. اور ظاہر کے معنی سڑک کے بھی کیے گئے ہیں، ویل کنیکٹڈ کے معنی بھی بعض نے لکھے ہیں، لیکن یہ معنی تو واضح ہے کہ ظاہر کے معنی ہیں بالکل، یعنی نظر آتی ہے، تھوڑا ہی فاصلہ کرو آ گیا اور کوئی بستی آ گئی، بہت زیادہ لمبے فاصلے نہیں تھے. تو ایسی بستیاں بنائیں جس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ راستہ آباد تھا، اس میں جگہ جگہ سٹاپ اور سٹیشن آتے تھے. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے مقرر کیا یا اندازہ کر دیا اس میں چلنے کا. قَدَّرْنَا السَّيْرَ فِيهَا، سارا یسیرو سے مصدر ہے، اور چلنا اس میں مقرر کر دیا ہم نے، یعنی وہ راستے چلنے کے قابل تھے اور اس میں وہ سفر کرتے تھے. اس میں ان کے وہ پہلا پہلو ہے سائل والا، کہ ان کی اریگیشن اور زراعت کی جو اکانومی تھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی، زیادہ تر باغات ہی ہوتے تھے، اور یہ ہے ان کی تجارت کی طرف ہے. یہ دو ان کی اکانومی کے بڑے پہلو تھے، سبا کے تاجر تھے اور زراعت پیشہ تھے، زراعت ملک میں کافی تھی اور تجارت ان کی یہ جو تھی. یہ جو قرآن ظاہراً ہے وہ بستیاں جن کو ہم نے برکت دی، اس سے مراد لیا جاتا ہے مکہ مکرمہ اور فلسطین، بیت المقدس وغیرہ، کیونکہ یہاں سے سیدھے شام کو راستہ جاتا تھا، یمن سے مغرب سے شام تک راستہ جاتا تھا، اور کتابوں میں اس کا ذکر ہے. اور اس راستے کو کہتے ہی ہیں طریق اللطائم، یعنی اسپائسز روڈ، کہ ادھر سے ملایا، چائنا وغیرہ، انڈونیشیا سے خوشبودار چیزیں، یہ مثالیں الائچی وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. خود جنوبی یمن میں جو خوشبودار بعض پودے ہوتے ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. تو یہ تجارت اوپر یہ ان کا راستہ تھا، خشکی کے راستے لے جایا کرتے تھے. اس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، لیکن آباد راستہ رہا یا نہیں چند دن ہوئے، دو ڈھائی سال پہلے کی بات ہے، غالباً وہ نیشنل جیوگرافک میں ایک مضمون چھپا تھا اور وہ نقشہ دیا ہوا تھا آن دی اسپائسز روڈ. وہ ایک امریکن نے وہاں سے سفر کیا ہے اوپر بیروت سے لے کر، پھر وہ اسی راستے پر یمن میں آیا ہے. بالکل لوگ پتنے کتنے اس کے دل لگے ہیں، روٹ وغیرہ اس میں دیا ہوا تھا، اس نے کتابوں کو سامنے رکھ کر تقریباً انہی شہروں سے سفر کیا ہے، کار میں کیا ہے، اونٹ میں کیا ہے، جس طرح سے بھی کیا ہے، مختلف جگہ سے جاتا رہا. اچھا، مغرب سے یہ شمال کو بھی جاتے تھے، اور مشرق کی طرف زوفار اور یہ جو موجودہ عمان ہے اس طرف بھی ان کے تجارتی راستے آتے تھے. تو تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، اگرچہ بعد میں یہ تجارت بڑی ڈکلائن کر گئی، رومن وغیرہ آ گئے ریڈ سی وغیرہ میں اور اس طرح سے، لیکن کچھ اس کا اثر رہا تھا. قریش بھی اسی تجارت کے ایک طرح سے پھر وارث بنے بعد میں. تو اس تجارت کا ذکر ہے قدرنا فیہا السیر، کہ ہم نے اس میں چلنے پھرنا مقرر کیا، راستے تھے. سیرو فیہا لیالی و ایامن آمنین، چلو اس میں، ہا کی ضمیر ان راستوں کے لیے ہے یا بستیوں کے لیے ہے قرآن ظاہرہ وہ جو سات سات فاصلوں پر بستیاں تھیں. لیالیا راتوں کو ظرف ہے لیل کی جمع لیالن لیالن اور نصب میں آئے تو لیالین بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو پڑھتے لیالیا ہی ہے تنوین نہیں لاتے حالانکہ تنوین ایک لحاظ سے آنی چاہیے لیکن مضاف بھی نہیں ہوا بس یہ ایک لسنس سمجھیے ورنہ بولا شعروں میں بھی لیالیا ہی آتا ہے مجنو کی ایک نظم ہے اس میں بھی ورنہ ہونا تو یہ لیالین چاہیے لیلن لیالن لیالن اے دن کی طرح جس طرح اے دن اے دین اے دن ہوتا ہے یہ ہوتا تو یوں ہے لیالن لیالین لیالن لیکن یہاں اس کو نصب نہیں دی غیر منصرف بنا لیا ہے. غیر منصرف وزن ہوتا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر منصرف وزن ہی ہو ٹھیک ہے لیکن شعروں میں لیالیا یہ کے بعد الف کے ساتھ بھی لکھا ضرور گیا ہے بعض نظموں میں اس طرح سے آتا ہے. یہاں بہرحال غیر منصرف ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اگر غیر منصرف ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کہ لیالیو ہوگا اور وہ بھی پھر لیالی پڑھا جائے گا یعنی رفع میں لیالی اور جر میں بھی لیالی اور نصب اور جر پھر لیالیا ہوگی. تو راتوں کو چلو و ایامن یہ آگے نصب میں آیا ہے وہ اگر لیالین و ایامن ایک طرح سے یوں تھا راتوں کو اور دنوں کو یوم کی جمع ہے آمنین. یہاں یوم ایک طرح کے رات کے مقابلے پر لفظ آیا ہے اگرچہ یوم دن رات کے 24 گھنٹے کو بھی کہتے ہیں اور لیالی کے مقابلے پر تو نہار آنا چاہیے تھا. تو دنوں کو بھی چلو راتوں کو بھی چلو آمنین امن والے ہوتے ہوئے بے فکر ہوتے ہوئے گویا کہ یہ کوئی ایسا راستہ تھا جس پر رات دن ٹریفک ایک طرح سے جاری رہتی تھی اور کوئی فکر اور کوئی یعنی پریشانی کی بات پیش نہیں آتی تھی پرامن اور آباد راستے تھے. یہ یمن کے شمال تک پھر حجاز سے آگے بھی یہ راستہ سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جاتا تھا. اس کے بعد قرآن کریم میں آتا ہے فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا پس پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب باعد تو دور کر دے باعد یباعد مباعدتن سے اسم یعنی مبالغہ سے فعل امر ہے باعد تو دور کر دے بین اسفارنا ہمارے سفروں کے درمیان. سفر کی جمع ہے یہاں اسفار اور ویسے صفر کی جمع بھی اسفار ہی ہوتی ہے صفر میں نے ہوتا ہے نا کتاب اور اس کی جمع اسفار ہے یحملو اسفارا قرآن کریم میں آیا ہے. یہ جو یہودیوں کی کتابیں ہیں بائبل کی ان کا جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو انگریزی میں ہوتا ہے بک آف جینیسس بک آف ڈیٹرانومی اس طرح فلاں تو عربی میں یہ جب ترجمہ کرتے تو